لا قوة إلا بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وأواخر الأمر مجيدا لم يزل محمودا لا يزال نحمده على نظام فضله وامتنانه ونجر لطفه وبرهانه باع المدعوات بار المصنوفات جبار الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ الصولات الأغاليل وعترته الطيبين الطاهرين الأئمة الهداة المهديين الراشدين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء وارث عشرة الأنبياء والسيد الأوصياء أجل اللهم له الفرج وصحل اللهم له المخرج واجعل لنا من أوليائه وأنصاره ولعنة الدائمة ولا أعدائه أجمعين. محسنان اسلام کے سلسلے کی تقاریر اب اصحاب معصومین کے حالات پر مشتمل ہوں گی. اس سے پہلے کی تین تقاریر وہ تھیں جن میں ان محسنوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جن کا پیغمبر اسلام سے کسی قسم کا رشتہ یا قرابت کی تھی. آج کی ہماری گفتگو ان اصحاب رسول و ائمہ معصومین کے سلسلے میں ہوگی کہ جنہیں بجا طور پر اسلام کا محسن کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ خود معصومین نے یہ کہہ کر ان کے احسان کا اقرار کیا تھا کہ لولا ہؤلاء لن برست آثار النبوہ، کہ اگر یہ اصحاب با وفا نہ ہوتے ہماری مدد کے لیے تو نبوت کی تمام محنتیں تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی. تو یقیناً جن جانشاروں نے، جن وفاداروں نے، جن اصحاب با وفا نے نبوت کے آثار کو مٹنے سے بچایا، جب ان کے احسان کا تذکرہ خود معصوم کر رہے ہیں تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہو جاتی، ہم سب کا یہ فریضہ ہو جاتا کہ ہم ان کے اس احسان کو تسلیم کریں اور کچھ اور ان کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم وقتاً فوقتاً ان کا تذکرہ سن کر اپنے ایمان کو جلا دیتے رہیں. اس سلسلے میں ایک طویل فہرست ہے اصحاب معصومین کی، پیغمبر اسلام کے زمانے سے لے کر گیارہویں امام کے زمانے تک 13 معصوموں کے سلسلے میں ہر معصوم کے ساتھ ایسے ایسے جانثار صحابی تھے کہ دل یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد سننے سے ہر ایک کا تذکرہ کر دیا جائے، لیکن پھر وہی وقت کی کمی اور موضوع کی طوالت آڑے آتی. آج کی اس تقریر سے جب ہم پیغمبر اسلام کے اصحاب کے ذکر کا آغاز کر رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ سلسلہ تقاریر جو صرف 11 یا 12 ہفتوں کے بعد ختم ہو جائے گا، کیسے ممکن ہوگا اس میں صرف پیغمبر اسلام ہی کے اصحاب کا تذکرہ کرنا کہ جن کی ایک طویل فہرست ہم سے یہ تقاضا کر رہی کہ ہم ان میں سے ہر ایک کا ذکر سنیں اور یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کے لیے وہ کوشش کی تھی کہ پیغمبر اور امام بار بار ان کے احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہمیں ان کا حق ادا کرنا ہے. خود پیغمبر اسلام کی سیرت میں ہم پر جو یہ ایک الزام لگایا جاتا کہ ہم اصحاب رسول کے قائل نہیں, یہ بات بالکل غلط فہمی کی وجہ سے ہوتی, ورنہ حقیقت تو یہ کہ اصحاب رسول کی ان تمام کی تمام ہستیوں کو جنہوں نے پیغمبر اسلام سے ملاقات کی اور پیغمبر پر ایمان لائے اور اسی ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا, ان ہستیوں کو ہر مومن تسلیم کرنے پر مجبور, اور جو ان کو نہ مانے وہ دین کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. ان میں جناب سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, عمار یاسر, مقدار ابن اسود, جابر ابن عبداللہ انصاری, حذیفۃ الیمانی, حذیفہ انصاری جنہیں خود شہادتین کا لقب دیا گیا, وہ بلال ابن ریاح حبشی, عبداللہ ابن مسعود, مالک ابن نویرہ, سعید ابن عاص, خالد ابن سعید, ایک طویل فہرست ان اصحاب رسول, اور آج سب سے پہلے تذکرہ ہو رہا حضرت سلمان فارسی کا. حضرت سلمان فارسی کے فضائل اکثر و بیشتر ہمارے علماء اعلام اپنی مجالس میں بیان کرتے رہتے ہیں. یہ وہی سلمان فارسی جنہیں پیغمبر اسلام نے السلمان و منا اہل البیت کا لقب دیا تھا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے. یہ وہی سلمان جن کے بارے میں معصوم کی نفس حضرت سلمان العلم الاول والعلم الاخرہ والسلمان بحر لا ينظر وقنز لا ينفد, سلمان نے اول و آخر کے تمام علوم کو حاصل کیا تھا. سلمان ایک ایسا سمندر جو کبھی ختم نہیں ہوتا اور ایک ایسا خزانہ جو کبھی خالی نہیں ہوا کرتا. یہ وہی سلمان جنہیں پیغمبر اسلام نے یہ کہہ کے جن کی عظمت کو ہمارے سامنے پیش کیا کہ خدا نے مجھے حکم دیا تین ہستیوں سے محبت رکھنے, اور میں آخر دم تک ان تین ہستیوں سے محبت رکھوں گا. پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ پیغمبر نے سب سے پہلے تو علی کا نام لیا اور تین مرتبہ کہا علی علی علی, اور پھر کہا کہ سلمان اور ابو ذر غفاری. یہ وہی سلمان فارسی جن کے بارے میں ذات رسالت کی حدیث کہ جنت چار ہستیوں کی مشتاق, تمام کائنات کو یہ حسرت ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں, والجنت تشتاق الى اربعاء, اور جنت کی یہ خواہش ہے, جنت کو یہ اشتیاق ہے, جنت کو یہ شوق ہے کہ چار ہستیاں مجھ میں آ جائیں. سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, عمار یاسر اور مقدار ابن اسود, یہ وہی سلمان فارسی جن کے بارے میں فتح امام کا قول کہ بعد رسول ہر ایک کے ایمان میں تھوڑی سی لفظ آئی, لیکن سلمان ان چند اصحاب با وفا میں سے کہ جن کا ایمان جتنا حیات رسول میں تھا ویسا ہی بعد وفا سے رسول رہا. یہ وہی سلمان جن کے بارے میں روایت یہ کہ ایمان کے 10 درجے, مقدار 8 درجوں پر فائز, ابو ذر غفاری 9 درجوں پر, اور سلمان فارسی نے ایمان کے 10 کے 10 درجوں کو حاصل کر لیا. اور یہ سلمان فارسی کو علوم و معرفت آل محمد پر عبور حاصل تھا, وہ معرفت تھی سلمان کے پاس, آل محمد کی حقیقت کو سلمان نے سمجھا. کہ روایت میں یہی, اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے, لیکن روایت میں یہی کہ اگر جو کچھ سلمان کو معلوم وہ ابو ذر غفاری کو معلوم ہو جائے تو ابو ذر غفاری سلمان کو قتل کر دے, اور جو ابو ذر کو معلوم وہ مقداد کو معلوم ہو جائے تو مقداد ابو ذر کو قتل کر دے. یہ وہی سلمان فارسی کہ جن کے بارے میں روایت یہ کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل پیغمبر کے پاس وحی لے کے آئیں اور انہوں نے سلمان فارسی کے اوپر سلام نہ بھجوایا. یہ وہی سلمان فارسی جن کے بارے میں معصوم کا فرمان کہ پیغمبر اسلام نے سلمان فارسی کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی موت کا اور ان پر نازل ہونے والی بلاؤں کا علم دے دیا, اور سلمان علوم البلایا والمنایا کے حامل. بعض علماء سلمان کو محدث لکھتے ہیں, یعنی سلمان وہ تھے کہ جن کا سلسلہ کسی طریقے سے وحی الہی سے ملا ہوا. بہرحال سلمان فارسی کے فضائل اقصا اور ایسا کرنے کی حد سے باہر ہیں, جو گفتگو آگے بڑھے گی بعض روایتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی. جناب سلمان فارسی جنہیں بعض روایتوں میں سلمان محمدی کا لقب دیا گیا, جب کسی نے فتح امام کے سامنے سلمان فارسی کو سلمان فارسی کہہ کر مخاطب کیا تو فتح امام نے جواب دیا کہ انہیں سلمان فارسی نہ کہو بلکہ سلمان محمدی کہو. اتنا قربت کا رشتہ تھا سلمان کا اہل بیت رسالت سے اور رسول کے خاندان سے کہ اب سلمان فارسی پہچانے جائیں گے اس حوالے سے کہ وہ سلمان محمدی ہیں, یعنی محمد والے سلمان. جناب سلمان فارسی کے حالات پر گفتگو کرنے سے قبل ابتدا میں کچھ باتوں کا تذکرہ کر دیا جائے جو ہمارے طریقے کے مطابق ہر تقریر میں ہم بیان کیا کرتے ہیں. جناب سلمان فارسی کی عمر کا ایک حصہ وہ تھا کہ جب وہ مسلمان نہیں تھے. اب وہ مسلمان کیوں نہیں تھے؟ اس لیے نہیں تھے کہ پیغمبر اسلام کی بعثت سے قبل سلمان فارسی پیدا ہو چکے تھے, بلکہ بعض روایات کے مطابق جب پیغمبر اسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت سلمان کی عمر 200 سال سے زیادہ تھی. تو پیغمبر اسلام کے اسلام کو پیش کرنے سے پہلے, اسلام کے اس دنیا میں آنے سے قبل جناب سلمان فارسی کی ولادت ہوئی تھی ایران کے ایک گاؤں میں. سلمان فارسی ایران میں پیدا ہوئے, ایران کے ایک گاؤں میں جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ اصفہان کے قریب ہے یا شیراز کے قریب. جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ مجوسیوں کا, آتش پرستوں کا گھرانہ تھا. سلمان فارسی کی وفات بھی مدائن میں ہوئی جو اس وقت ایران کا ایک علاقہ تھا. جناب سلمان فارسی کا اصل نام کیا ہے اس میں علماء میں اختلاف, لیکن دو نام ہیں جن کے بارے میں اکثریت متفق ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک نام سلمان فارسی کا ہوگا, ما بیس یا روز با. یہ دو نام ہیں جناب سلمان فارسی کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آنے سے قبل. لیکن جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے تو پیغمبر نے سلمان کا نام مابہی یا رتبہ سے تبدیل کر کے سلمان رکھ دیا. سلمان کا لفظ سلامت سے نکلا ہے, یعنی وہ شخص کہ جو ہر عیب, ہر خرابی, ہر گندگی اور ہر مرض و بیماری سے سالم ہے. سنا کے سلسلے میں ایک روایت بھی ملتی ہے مسلمانوں کے ذخیرہ احادیث میں کہ سلمان فارسی اسلام قبول کرنے کے بعد یا اسلام کا اعلان کرنے کے بعد, یہ بحث انشاءاللہ بھی آگے چل کر آئے گی کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آنے سے قبل سلمان فارسی ماغلہ کے کافر و مشرک و بت پرست تھے یا اس وقت بھی صحیح اور سچے دین پر تھے جناب ابو طالب کی طرح سے. تو بہرحال پیغمبر کی خدمت میں آنے سے قبل جناب سلمان فارسی کا نام مابہی یا رتبہ تھا. جب پیغمبر کی خدمت میں آ گئے, اسلام قبول کر دیا, تو ایک دن پیغمبر اسلام سلمان کے گھر میں پہنچے تو دیکھا سلمان بیمار, طبیعت خراب, بخار کی شدت. پیغمبر اسلام نے سلمان کو دیکھ کر دعا دی کہ خدا تمہیں ہر بیماری سے شفا دے اور موت کے وقت تک تمہارے دین اور تمہارے جسم کو ہر عافیت سے بچا. چنانچہ اس کے بعد سے لے کر وقت موت تک جبکہ سلمان کی عمر کم سے کم 250 سال بتائی جاتی، سلمان فارسی کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی، کبھی کسی مرض نے نہیں گھیرا، پیغمبر کی اسی دعا کے نتیجے میں، اور اسی وجہ سے سلمان کا نام سلمان رکھا گیا کہ وہ ہر بیماری سے صحیح و سالم، جس میں جسمانی بیماری بھی شامل ہے اور روحانی بیماری بھی، یعنی کفر و شرک وغیرہ سے ہمیشہ صحیح و سالم رہے۔ یہ تو جناب سلمان فارسی کا نام ہو گیا۔ جناب سلمان فارسی کے لقب، جناب سلمان فارسی کا سب سے مشہور لقب الخیر، سلمان الخیر، یہ روایتوں میں بہت زیادہ آتا ہے۔ خیر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نیکی اور بھلائی کے معنی۔ جناب سلمان فارسی کا ایک لقب خیر ہے، اس کے علاوہ پیغمبر نے انہیں سید کا لقب بھی دیا تھا، طاہر کا لقب بھی دیا تھا، اور پیغمبر نے لقمان الامہ، سلمان کی مثال اس امت میں ایسی ہے جیسے لقمان کی، سلمان لقمان کی مانند، چنانچہ سلمان کا ایک لقب لقمان الامت بھی، اور چھٹے امام نے تو یہ فرمایا کہ سلمان لقمان سے بہتر، لقمان سے زیادہ افضل۔ تو سلمان فارسی کا نام سلمان، ان کا لقب خیر، طیب، طاہر، لقمان امت، اور آخری لقب ہے حاجب علی، کیونکہ اہل بیت رسالت کے گھرانے تھے، دربان تھے، جناب سیدہ کے گھر کے دروازے کا پہرا دیا کرتے تھے، اس لیے ایک لقب حاجب علی بھی ہے، یعنی علی کے گھر کے دروازے کے دربان۔ جناب سلمان فارسی کی کنیت، عربوں میں ایک عام طریقہ اور دستور ہے کہ کسی شخص کو اس کے نام سے بلائیں تو یہ ایک قسم کی بدتہذیبی اور بدتمیزی سمجھی جاتی ہے، اور کسی کی عزت کا طریقہ یہ کہ اسے اس کی کنیت سے بلایا جائے۔ کنیت کا مطلب یہ ہے کہ عرب بیٹے کے اولاد کے پیدا ہوتے ہی اس کی بھی اولاد کا کوئی نام سوچ لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، یہ لڑکی پیدا ہو، اس کی اولاد کا یہ نام ہوگا، اور اسی مناسبت سے اس کو پکارا کرتے ہیں۔ مثلاً کسی کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے سوچا کہ اس لڑکے کے یہاں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام ہوگا فرض کیجیے عبداللہ، تو اس پیدا ہونے والے لڑکے کا نام ہو گیا ابو عبداللہ، یعنی عبداللہ کا باپ، یا لڑکی ہوئی تو نام ہو گیا ام عبداللہ، یہ جو میرے گھر میں لڑکی ہوئی ہے اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام عبداللہ رکھا جائے گا، تو میں اپنی لڑکی کو ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں کیسے بلایا کروں۔ بہرحال یہ کنیت، اور کنیت کی عزت عرب میں نام سے زیادہ ہوتی۔ جناب سلمان فارسی کی کنیت ابو عبداللہ، اور جناب سلمان فارسی کی کنیت ہی کے حوالے سے یہ بات ہوئی کہ جناب سلمان فارسی کی کوئی اولاد تھی یا نہیں، تو جناب سلمان فارسی نے اسلام کو ظاہر کرنے سے قبل کوئی شادی نہیں کی۔ اسلام کے بعد سلمان فارسی نے دو شادیاں کی تھیں، ایک عرب گھرانے میں اور ایک اجمی گھرانے میں، اور ان کی ایک بیوی کا نام تھا بقیرہ، دوسری بیوی کے نام تاریخ کے صفحات میں موجود نہیں۔ ان کی وہ بیوی جن کا تعلق عرب گھرانے سے تھا وہ ان کی حیات میں ان کے سامنے ہی وفات پا گئیں، البتہ دوسری بیوی جس کا تعلق اجمی خاندان سے تھا وہ جناب سلمان فارسی کی وفات کے وقت موجود تھی۔ جناب سلمان فارسی کی کل 6 اولادوں کا تاریخ میں تذکرہ ملتا، ایک کا نام عبداللہ تھا جس کے حوالے سے سلمان فارسی ابو عبداللہ کہلاتے، دوسرے کا نام محمد تھا، بس صرف 2 کے نام موجود، 3 لڑکے 3 لڑکیاں 6 اولادیں تھیں جناب سلمان فارسی، جن میں سے صرف 2 لڑکوں کے نام موجود ہیں تاریخ میں، تیسرے لڑکے اور لڑکیوں کے نام کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش۔ البتہ اتنا لکھا ہے تاریخ میں کہ جناب سلمان فارسی کی ایک لڑکی موصل کی طرف، جو عراق کا ایک شہر ہے، وہاں بیاہی گئی تھی، اور 2 لڑکیاں جناب سلمان فارسی کی مصر میں بیاہی گئیں، اور جناب سلمان فارسی کی نسل کا سلسلہ آگے بڑھا۔ تو جناب سلمان فارسی کی ولادت کہاں ہوئی، ان کا نام، کنیت، لقب، ان کی شادی، ان کی اولاد کا تھوڑا تذکرہ ہو گیا۔ اب ایک جملہ جناب سلمان فارسی کی عمر اور وفات کے بارے میں، البتہ یہ چیز تقریر کے آخر میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے گی. جناب سلمان فارسی کی عمر کے بارے میں اس پر علماء متفق کہ مسلمانوں میں اصحاب رسول میں سب سے زیادہ طویل عمر جناب سلمان فارسی نے پائی اور کم سے کم عمر جو ہے وہ ان کی 250 سال بیان کی جاتی ہے. بعض روایتوں میں 250 سال ہیں, بعض میں 300 سال, بعض میں 400 سال, اور ایک روایت کے مطابق جناب سلمان فارسی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھے. اس روایت کے مطابق جناب سلمان فارسی کی عمر مبارک 500 سال سے زیادہ ہوگی, اس لیے کہ پیغمبر اور جناب ہمارے پیغمبر اور جناب عیسیٰ کے بیچ میں 500 سال سے زیادہ کا فاصلہ. بہرحال 250 سال کی روایت کو علماء زیادہ نقل کیا کرتے ہیں. اور جناب سلمان فارسی کا انتقال مدائن شہر کے اندر ہوا تھا اور امیر المومنین نے انہیں غسل و کفن دیا تھا. یہ تو جناب سلمان فارسی کی زندگی کے ایک مختصر سا ہلکا سا خاکہ ہو گیا. اب جناب سلمان فارسی کے حالات سے ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. جناب سلمان فارسی ان کے لقب کے ساتھ لفظ فارسی خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ فارس کے علاقے کے رہنے والے تھے, یعنی فارس کا علاقے سے مطلب وہ علاقہ جو آج کل ایران اور عراق میں منفصل. ایران اور عراق دونوں مل کر پہلے ایک حکومت تھی اور اس کا نام فارس تھا. پیغمبر اسلام کے آنے سے قبل, پیغمبر اسلام کے ظہور فرمانے سے قبل فارس کے علاقے پر ساسانی خاندان کی بادشاہت تھی اور ان کا سرکاری مذہب آتش پرستی تھی. آپ سے بے انتہا ان کو محبت ہوا کرتی تھی اور ہر شہر میں جس طرح دنیا کی ہر دیندار قوم جہاں جاتی وہاں پہ اپنی عبادت گاہ کو تعمیر کر دی, تو یہ ساسانیوں کے بھی ہر شہر, ہر قریے, ہر گاؤں, ہر دیہات کے اندر ایک آتش پیدا ہوا کرتا تھا جہاں 24 گھنٹے آگ بھڑکتی رہتی, اور اگر کبھی وہ آگ بجھ جائے تو یہ آتش پرست یہ سمجھتے کہ کوئی بڑی آفت ہو, بڑی تباہی آنے والی. چنانچہ پیغمبر اسلام کی ولادت کے موقع پر کسرا جو ان کا بادشاہ تھا سب سے بڑا, اس کے آتش کبھی کی آگ بجھ گئی تھی جس سے ساسانیوں کے نجومیوں نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ اب ہماری حکومت کو زوال آ گیا. تو جناب سلمان فارسی فارس میں پیدا ہوئی, یعنی موجودہ ایران کے شہر اصفہان کے قریب کسی مقام پر ان کی ولادت ہوئی. جناب سلمان فارسی کا پورا خاندان آتش پرست, بلکہ اس زمانے میں پورے ایران اور عراق کا مذہب آتش پرستی یا آگ کی پوجا تھا. جناب سلمان فارسی کے والدین ایک دہقان گھرانے سے تعلق رکھتے. دہقان کا لفظ اردو میں تو عام طور پر استعمال ہوتا ہے دیہاتی کے لیے, کسان کے لیے, لیکن یہ جس فارسی لفظ سے آیا اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے گاؤں کا سردار اور حکومت کی جانب سے مقرر کردہ اس علاقے کی عبادت گاہ کا حاکم. تو جناب سلمان فارسی کے والد اپنے گاؤں کے سردار بھی تھے اور مذہبی اعتبار سے بھی اس علاقے میں جو آتش پدا تھا, جو آگ کی پوجا کا مرکز بنایا گیا, اس کے نگران. جناب سلمان فارسی کے والد اور والدہ کے بارے میں بالکل کوئی حالات نہیں ملتے, اس لیے کہ یہ واقعہ پیغمبر اسلام کے دنیا میں آنے سے تقریباً 200 سال پہلے تھا اور اس زمانے کی کوئی تاریخ موجود نہیں. جناب سلمان فارسی جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہاں جناب سلمان فارسی کے علاوہ کوئی اور ہے یا نہیں تھا, یعنی ان کا کوئی اور بھائی یا بہن تھا یا نہیں تھا, اس کے بارے میں بھی تاریخ بالکل خاموش. لیکن اب سے تقریباً 150 سال قبل ہندوستان کے اندر جو فارسیوں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا جمشید جیت جی, اس کے بعد پیغمبر اسلام کا ایک فرمان نکلا جس کی اس نے نمائش کی. وہ پیغمبر اسلام کا فرمان امیر المومنین کے نام تھا, نسبت دی گئی تھی. اب یہ معلوم نہیں کہ یہ صحیح فرمان ہے یا بنا ہوا فرمان, لیکن بہرحال اس پر پیغمبر کا نام, پیغمبر کی مہر اور اسی تحریر میں جو اس زمانے کی تحریر ہوتی ہے 1400 سال قبل کی, وہ فرمان اس نے نمائش کے لیے پیش کیا تھا تقریباً 130 سال قبل آج سے. اس کے اندر جناب سلمان فارسی کے بھائی فرح کا تذکرہ تھا, لیکن اس ایک فرمان کے علاوہ باقی 1400 سال سے مسلمانوں کی تاریخ بالکل خاموش. کہ سلمان فارسی کے کوئی اور رشتے دار تھے یا نہیں. جناب سلمان فارسی کی ولادت ایک آتش پرست گھرانے کے اندر ہوئی, اور اسی لیے عام مسلمان اب تک یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی ابتدا میں مجوسی تھے, آتش پرست سے آنکھ کی پوجا کیا کرتے, اور جناب سلمان فارسی ہی کے حوالے سے عام مسلمانوں کی کتابوں میں ایک روایت بھی ہے کہ جب میں نے بچپنے کی منزل طے کی اور اپنے مذہب میں مجھے زیادہ شوق ہوا تو اس عبادت خانے میں جہاں آگ جلائی جاتی تھی مجھے نگران مقرر کیا گیا آگ کے اوپر کہ میں ہر وقت آگ کو کھڑکاتا رہوں اور آگ نہ بجھنے پا. لیکن ہمارے یہاں جو روایتیں موجود ہیں معصومین کے حوالے سے اس میں واضح طور پر یہ تذکرہ ہے کہ جناب سلمان فارسی نے کسی زمانے میں بھی غیر خدا کو نہ سجدہ کیا نہ غیر خدا کو تسلیم کیا. ان سلمان کان عبدا صالحا حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. فتح امام کی روایت ہے کہ سلمان ایک ایسے خدا کے بندے جو ہمیشہ سے فطرت اسلام پر پیدا ہوئے اور کسی زمانے میں بھی انہوں نے شرک نہیں کیا, بلکہ کتاب اکمال الدین میں شیخ صدوق کی ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب سلمان فارسی حضرت عیسیٰ کے وصی. یہ ابتدائی گفتگو تھوڑی خشک گفتگو ہے کیونکہ تاریخ کی باتیں, انشاءاللہ اس کے بعد تو سلمان کے واقعات شروع ہو جائیں. اکمال الدین کے اندر ایک روایت جس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سلمان ان کا مشرق اور آتش پرست ہونا تو دور کی بات ہے, وہ حضرت عیسیٰ کے اوصیا میں سے تھے, حضرت عیسیٰ کے وصی. ہمارے مذہب کا عقیدہ کہ ایک پیغمبر اور دوسرے پیغمبر کے درمیان خدا اس دنیا کو خالی نہیں چھوڑتا, بلکہ ہر نبی اور دوسرے نبی کے درمیان جو زمانہ آتا اس زمانے میں کچھ خدائی نمائندے ہوتے ہیں, کچھ الہی نمائندے ہوتے ہیں جو اس دنیا کا کام چلا رہے ہوتے ہیں جنہیں وصی کہا جاتا. چنانچہ جناب سلمان فارسی کی زبانی ایک روایت کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا اس گھر کے اندر جب میں بڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ مکان کی چھت سے ایک کاغذ لٹک رہا. میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ کاغذ کس کا ہے, کیا لکھا ہے اس کے اوپر, تو میری والدہ نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کرا دیا کہ جب ہم نے یہ مکان خریدا تھا اس وقت یہ کاغذ اسی طرح لٹک رہا, اور خبردار اسے نہ کھولنا نہ پڑھنا, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے دل میں اور زیادہ تجسس پیدا ہوا, میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہوا, لیکن میرے والدین میری سخت نگرانی کرتے کہ میں اس کاغذ کو ہاتھ میں نہ لینے پاؤں. ایک مرتبہ ایسا اتفاق پیش آیا کہ میرے باپ اور ماں کسی تقریب میں شرکت کے لیے گھر سے گئے ہوئے, گھر خالی تھا, چنانچہ میں چڑھا اور اس کاغذ کو میں نے اتارا. جب اس کاغذ کو میں نے کھولا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا کہ اے روزبہ, خدا نے آدم سے یہ وعدہ کیا کہ اس کی نسل میں ایک پیغمبر خاتم کو پیدا کرے گا جو اس دنیا کے لوگوں کے اخلاق کو بلند کرے گا اور سب کو خدا کی عبادت میں جمع کرے گا. اب تم بھی اس کا کلمہ پڑھ کر اس کے دین کو قبول کر لو. جب یہ عبارت میں نے پڑھی تو اس کے فوراً بعد میں نے قبول کر لیا اس دین کو اور اس پیغمبر کی نبوت کو, اور میں اس پیغمبر کی تلاش میں نکل گیا اس تحریر کو لے. چنانچہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس تحریر کا جس کو جناب سلمان فارسی نے پیغمبر اسلام سے ملاقات کے بعد ان کی خدمت میں پیش کیا, یہ مطلب اور یہ نتیجہ کہ خدا نے جناب سلمان فارسی کو اس دین مجوسیت سے نکال کر, اس دین مجوسیت سے ہٹا کر دین عیسائیت پر جو اس زمانے کا دین تھا اس کی جانب ہدایت کی, اور انہیں حضرت عیسیٰ کا وصی قرار دیا. اور اسی کی تعریف اس چیز سے بھی ہوتی کہ پیغمبر اسلام کے بڑے بڑے صحابی انتقال کر گئے, یہاں تک کہ جناب سلمان فارسی جیسے نہ صحیح تو ان کے بعد کے مثلاً ابو ذر غفاری, ابو ذر غفاری اور عمار یاسر جیسے صحابی, لیکن کسی صحابی کے انتقال سے امیر المومنین نے انہیں جا کے غسل و کفن نہیں دیا. یہ سلمان فارسی وہ واحد صحابی کہ جن کا انتقال مدائن میں ہوا, اور امیر المومنین اس وقت مدینے میں تھے, سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے آئے تھے اور آ کر سلمان فارسی کو غسل و کفن دیا. تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا اعتقاد ہے کہ جب کوئی نبی امام یا نبی کا وصی انتقال کرتا تو اسے کوئی اور غسل و کفن نہیں دے سکتا سوائے معصوم, اس لیے سلمان فارسی کے غسل و کفن کے لیے امیر المومنین خاص طور پر مدینے سے مدائن تشریف لائے، اور جس طرح سے حضرت ابو طالب کے بارے میں علامہ مجلسی نے آیات القلوب میں لکھا کہ ان کا کفر تو خیر بالکل ہی خلاف حقیقت چیز، وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان تھے بلکہ حضرت عیسیٰ کے وسیع تھے مکے کے اندر، اسی طریقے سے سلمان فارسی حضرت عیسیٰ کے وسیع بن گئے اس تحریر کو پڑھنے کے بعد اپنے علاقے میں. خیر یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، اب میں پھر اپنے موضوع پر واپس آتا ہوں. جناب سلمان فارسی جب پیدا ہوئے اس وقت دنیا میں دو ہی مذہب تھے، ایک عیسائیت اور ایک آتش پرست. چھوٹے چھوٹے مذہب اور زیادہ تھے، لیکن دنیا کا مرکز جو اس وقت جس میں تمام دنیا رہتی تھی اس میں یہی دو دین چل رہے، یا عیسائیت تھی اور یا پھر فارس کے اندر ایران کے علاقے کے اندر اس زمانے کے دستور کے مطابق آتش پرستی. اور عیسائیت اور آتش پرستی ان دونوں میں ہمیشہ سے جنگ و جدل کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے کہ آتش پرستوں کا مرکز ایران تھا اور ان کے بادشاہ کا نام کسرا، عیسائیوں کا مرکز روم تھا اور ان کے بادشاہ کا نام قیصر. یہ قیصر اور کسرا یہ اس زمانے کی دو بڑی طاقتیں، یعنی اپنے زمانے کے سپر پاور، اور جس طریقے سے آج امریکہ روس، اس طریقے سے ان دونوں کے اندر جو نظام تھا وہ بالکل ایک دوسرے کے الٹ تھا. روم والے عیسائیت کو مانتے تھے، جس کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ ہاں خدا ہے اور اس کے رسولوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں سے حضرت عیسیٰ بھی ایک رسول. ایران کے اندر آتش پرستی جس کی بنیاد یہ تھی کہ ایک خدا نہیں بلکہ دو خدا ہیں، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا، اور خدا کے بعد اس کے انبیاء کا کوئی سلسلہ موجود نہیں. تو ان دونوں حکومتوں میں ہر وقت ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا، ایک دوسرے پر حملے ہوتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش کی جاتی، اور اسی سلسلے میں اس مسلمان بھی بعض اوقات ان دونوں طاقتوں کی لڑائی کے اندر مسلمانوں کی ہمدردیاں بھی بعض اوقات شامل ہو گئی. قرآن کریم میں ایک سورہ ہے سورہ روم، جس کو شب قدر پڑھنے کی انتہائی فضیلت آئی. یہ سورہ اس وقت نازل ہوا جب ایران کی حکومت کے جنگ میں روم کی حکومت کو شکست دے گی اور روم شکست کھا گیا. اب ایران کیونکہ خدا کو نہیں مانا جاتا بلکہ آتش پرستی تھی جس کا تعلق بت پرستی سے، اس لیے ایران کی فتح سے عرب کے جتنے کافر تھے سب خوش ہو گئے، اور روم کی شکست سے جو رسول اور خدا کو مانتے تھے مسلمان غمگین ہو گئے، بلکہ عرب کے کافروں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ دیکھو جس طرح ہمارے ایرانی بھائیوں نے رسولوں کو ماننے والے عیسائیوں کو شکست دے دی، ہم بھی تمہیں شکست دے دیں گے. اس وقت سورہ روم نازل ہوا تھا جس میں مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ یقین رکھو ان قریب روم کو فتح حاصل ہوگی، اور 9 سال کے اندر اندر روم نے دوبارہ ایران کو شکست دے دی. اس تفصیل میں جانے کی ضرورت یہ ہے کہ سلمان فارسی کے واقعات میں ان دو سپر پاورز کی آپس کی چپکلش کا بہت زیادہ دخل. اب جناب سلمان فارسی کی ولادت ہوئی آتش پرست گھرانے، ان کے والد شہان یعنی اپنے علاقے کے سب سے بڑے حاکم اور تمام مذہبی کاموں کے سرپرست بھی ان کے والد، چنانچہ اس زمانے کے دستور کے مطابق انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی آتش پرستی کی تعلیم دلانا شروع کر دی. تو تین روایتیں ہیں یہاں پہ کہ حضرت سلمان فارسی آتش پرستی سے کس طرح دور ہوئی. ہمارا عقیدہ تو یہ کہ باطن یعنی حقیقت میں تو وہ کبھی آتش پرست تھے ہی نہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے کیونکہ وہ مجوسیوں کے بیچ میں تھے، جو تقیے میں جس کو آپ کہیں زندگی گزار رہے، تو ظاہری اعتبار سے وہ مجوسیت سے ہٹ کر عیسائیت کی جانب کیسے آئے. حضرت سلمان فارسی نے عیسائیت کا اعلان کیا تھا، عیسائیت کو قبول کیا تھا کیونکہ اس زمانے کا مذہب وہی تھا. تو تین اس سلسلے میں اور بہرحال وہ کچھ بات اس طریقے سے ہے کہ سلمان فارسی کی ولادت ہوئی مجوسی گھرانے میں، جب کچھ بڑے ہوئے تو ان کے والد نے انہیں مدرسے بھیجنا شروع کر دیا، اور اس زمانے میں مدرسے موجود تھے، اور اسی زمانے میں دو عیسائی راہب فارس کے ایران کے اس شہر میں آئے اور انہوں نے اپنا عبادت خانہ بنایا اور اس میں بیٹھ کے عبادت کرنے لگے. مجوسی آتش پرست عیسائیوں سے انتہائی شدید نفرت کیا کرتے، اس لیے کہ وہ ان کی مقابل طاقت یعنی روم سے ان کا تعلق تھا اور مذہب بھی ان کا بالکل الٹ تھا. چنانچہ پورے شہر نے ان عیسائی راہبوں کا بائیکاٹ کیا تھا، کوئی ان سے ملاقات کے لیے نہیں آتا تھا، کوئی ان کے پاس نہیں جایا کرتا. جناب سلمان فارسی جس مدرسے میں پڑھ رہے تھے ان کے دو ساتھی جو ایک دن جناب سلمان فارسی سے کہنے لگے کہ اے سلمان اگر کہ اس وقت ان کا نام روز بہت لیکن میں اس نام کو استعمال نہیں کروں گا سلمان کا اپنا اصلی نام لوں گا. بہرحال آپ خود ہی سمجھتے جائیے کہ مخاطب کیا گیا تھا اور روزبہ کہتے کہ اے سلمان تم ہمارے ساتھ چلو ہم تمہیں ایسی ایسی باتیں سنائیں گے جو تم نے آج تک نہیں سنی ہیں. جناب سلمان فارسی ان کے ساتھ خوب وہ لے کر چلے ان کو عیسائی راہبوں کی عبادت گاہ میں. وہاں داخل ہوئے جناب سلمان فارسی عیسائی راہبوں نے دیکھا ایک مرتبہ وہ گھبرا گئے پریشان ہو گئے اور ان دو لڑکوں کو جو سلمان کو لے کے آئے تھے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں منع کیا کہ اپنے ساتھ کسی اور کو نہ لاؤ تم خود بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تمہاری وجہ سے ہم بھی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے. ان لڑکوں نے کہا کہ نہیں یہ ہم ایسے ساتھی کو لے کے آئے جو کسی کو نہیں بتائے گا کہ وہ کہاں جاتا یہ ہمارا پورا رازدار. چنانچہ اس عیسائی راہب جو وہاں موجود تھا سلمان سے اقرار دیا کہ دیکھو تمہارے والدین پوچھیں گے یا استاد پوچھے کسی کو نہ بتانا کہ تم کہاں جاتے ہو تم روزانہ یہاں آیا کرو اور اگر کبھی یہاں آنے کی وجہ سے گھر دیر میں پہنچے تو کہہ دیا کرنا کہ استاد نے روک لیا یا یہاں آنے کی وجہ سے کبھی اسکول میں تاخیر ہو جائے تو کہہ دینا کہ آج والدین نے مجھے دیر سے بھیجا. چنانچہ جناب سلمان فارسی اس راہب کے پاس آنے لگے اور یہاں آنے کے بعد عیسائیت کی تعلیم کو قبول کر دیا. اس وقت تک عیسائیت میں وہ عقیدہ نہیں آیا کہ تین خدا مل کر ایک خدا بناتے ہیں جو آج کا عقیدہ, بلکہ اس زمانے کی عیسائیت بالکل صاف کھڑی اور بالکل خالص عیسائیت. جناب سلمان فارسی وہاں جانے لگے یہ ایک روایت. دوسری روایت یہ کہ جناب سلمان فارسی مدرسے میں پڑھتے تھے جب مدرسے میں چھٹی کا وقت ہوتا تھا تو اس وقت سلمان فارسی کے سارے ساتھی کھیلنے میں لگ جاتے. سلمان فارسی کی نگاہ پڑی ایک مرتبہ کہ میرا ایک ساتھی جو مدرسے کے پیچھے جو پہاڑ اس پہاڑ کے اوپر چڑھتا جاتا اور اس طرح چاروں طرف دیکھتا جا رہا کہ جیسے وہ ڈر رہا ہے کہ کسی کی نگاہ اس کے اوپر نہ پڑ جائے. سلمان فارسی نے دیکھا, ایک دن دیکھا, دو دن دیکھا, جب کئی دن یہ منظر دیکھا تو ایک دن اس ساتھی کے پاس پہنچے. وہ ان کا ہم جماعت, ہم سبق, ہم درس جو پہاڑ کے اوپر چل رہا تھا, جیسے ہی وہ پہاڑ سے اترا سلمان نے فوراً اس کا راستہ روکا اور کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو, یہ سب سے چھپ چھپا کے کہاں جاتے ہو. وہ گھبرا گیا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا سلمان وعدہ کرو کہ تم کسی اور کو یہ نہیں بتاؤ ورنہ میری جان جاتی رہے. سلمان نے وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ ان پہاڑوں کے اوپر دو ایسے آدمی آئے ہوئے جو ایسی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں جو میرے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہیں اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کی باتوں کو فوراً قبول کر دوں. سلمان تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ان کی باتوں کو سنو. سلمان فارسی جو ابتدائی سے مجوسیت سے ظاہری طور پر بھی نفرت کیا کرتے اور مجوسیت کو قبول کرنے کے منکر, انہوں نے یہ بات سنی, کہا میں چلوں گا تمہارے ساتھ. اگلے دن جب سبق کے بیچ میں چھٹی ہوئی, بیچ کا تفریح کا وقفہ ہوا, سلمان اپنے اس دوست کے ساتھ اوپر چڑھے اور وہاں جا کر دیکھا کہ دو اجنبی شکل و صورت والے اور اجنبی لباس پہنے ہوئے آدمی وہاں بیٹھے ہوئے اور عبادت میں لگے ہوئے. یہ سلمان فارسی کی پہلی ملاقات تھی عیسائی راہبوں, اور وہ جب وہاں جا کے بیٹھے تو عیسائی راہبوں نے عیسائیت کا عقیدہ پیش کرنا شروع کیا. اور تیسری روایت جو ہمارے علماء میں زیادہ مشہور وہ یہ ہے کہ جناب سلمان فارسی ان کی بچپنے کی زندگی گزر گئی تھی, جوان ہو گئے تھے, اپنے والد کے ساتھ کام کاج کر رہے تھے. ایک مرتبہ ان کے والد اپنا مکان بنا رہے تھے, مکان بنانے میں اتنی دیر ہو گئی اور اتنا وقت لگ گیا کہ اس شہر کے باہر جو ان کی جائیداد تھی, جو ان کی جاگیر, اس کے اندر جو کام ہو رہا تھا وہاں کے لیے جانے کا وقت نہ رہا. تو سلمان کے باپ نے سلمان کو بلایا اور کہا کہ میں تو مکان کی دیکھ بھال میں لگا ہوا ہوں, یہاں سے ہل نہیں سکتا, اس جاگیر میں بھی کام ہو رہا, کہیں وہاں پہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے, تم میری جگہ آج وہاں چلے جاؤ اور وہاں کے کام کو سنبھال لو. اس سے پہلے سلمان کے والد نے سلمان کو کبھی شہر سے باہر نہیں نکلنے دیا, لیکن آج والد نے سلمان کو خود سے بھیجا تاکہ جاگیر کا کام نہ رکنے پائے. سلمان جوان بھی ہو چکے. سلمان کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں سے چلا, اور یہ خود سلمان فارسی کی روایت, جب میں وہاں سے چلا شہر کو میں نے عبور کیا تو شہر کے اختتام پر میں نے دیکھا کی ایک عجیب سی عمارت بنی ہوئی اور وہاں سے لوگوں کی آواز اٹھ رہی. میں قریب کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان عیسی روح اللہ و اشہد ان محمد حبیب اللہ. یہ فقرہ میرے کان میں آیا کہ اندر سے کہا جا رہا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, عیسیٰ خدا روح اللہ ہے اور محمد حبیب اللہ. بس اتنا میں نے سنا, اس آواز میں کوئی ایسی کشش تھی کہ میرے قدم وہیں رک گئے اور آگے بڑھنے کو میرا دل نہیں چاہا. اس دن عیسائیوں کی کوئی عید تھی اور وہ عید کی خوشی کو مناتے ہوئے اپنی نماز پڑھ رہے تھے, اور اس زمانے کے عیسائی اپنی نمازوں کے درمیان یہ فقرہ دہرایا کرتے, یعنی ان کی نماز یہی ہوتی کہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اس تسبیح کو نکالے. سلمان فارسی کے کان تک یہ آواز پہنچی. سلمان فارسی نے پہلی دفعہ یہ سنا کہ خدا آپ کے علاوہ بھی کوئی خدا, اور یہ بات ان کے دل میں لگ گئی. وہ وہیں ٹھہر گئے, کافی دیر تک کھڑے رہے اور اس کے بعد ہمت کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے, اور داخل ہونے کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں. وہ چند عیسائی راہب جن سے تمام آتش پرست نفرت کرتے اور ان کو نکال پھینکا تھا اپنے معاشرے سے, انہوں نے کہا پوچھو کیا پوچھنا. کہا کہ یہ عیسیٰ کون ہے جن کا آپ کلمہ پڑھ رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں, خدا کے پیغمبر ہیں, اس طرح ایک دین لے کے آئے. پوچھا کہ یہ محمد کون ہے جن کا آپ کلمہ پڑھ رہے تھے, تو کہا کہ یہ عیسیٰ کے حکم کے مطابق وہ آنے والے نبی جو آخری نبی ہوں گے اور تمام دنیا کے اندر ایک دین پھیلائیں, اور جو ان کے دین کو نہیں مانے گا وہ خدا کے عذاب کا حقدار ٹھہرے گا. یہ پہلی مرتبہ رسول کا نام سلمان کے کانوں تک پہنچا. سلمان فارسی ان کی عبادت اور ان کا طریقہ اتنا پسند آیا کہ وہیں بیٹھ گئے. یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اس زمانے میں عیسائیت ہی حقیقی مذہب تھا, اور اس زمانے میں جو آج جیسے کوئی شخص مومن اور مسلمان بن جائے, اس زمانے میں اگر کوئی عیسائی بن جائے تو سمجھیے کہ وہ سیدھے راستے پہ آ گیا تھا. عرب کے اندر دین ابراہیمی تھا, عرب کے اندر عیسائیت نہیں آئی تھی. مکے اور مدینے کی سرزمین وہاں کے جو لوگ تھے وہ حضرت ابراہیم کے دین پہ چل رہے تھے, اور عرب کے باہر کی دنیا میں عیسائیت خدا کا دین تھا. چنانچہ سلمان فارسی کو اتنا پسند آیا ان کا کلام کہ وہیں بیٹھ گئے اور تین دن تک وہاں بیٹھے رہے. وہاں ان کے والد کو اطلاع ملی کہ سلمان غائب ہو گئے. بڑے پریشان چاروں طرف آدمی دوڑا دی سلمان کو ڈھونڈ کر لایا جائے, کسی نے نقصان نہ پہنچا دیا, جنگلی جانور نہ کھا گئے, سلمان خود سے کہیں نہ چلے گئے. بڑی پریشانی. تین دن کے بعد سلمان جب اس راہب کی عبادت گاہ سے باہر نکلے اور شہر میں پہنچے تو شہر میں شور مچ گیا کہ سلمان آ گئے, سلمان آ گئے. سلمان کے والد آئے, سلمان کو لے کے پہنچے اپنے گھر میں اور پوچھا کہ تم کہاں. سلمان نے صاف صاف بتا دیا کہ میں ان راہبوں کے بیچ میں بیٹھا تھا, ان عیسائی پادریوں کے بیچ میں بیٹھا تھا, اور ان کی گفتگو مجھے بہت پسند آئی. باپ نے سنا, باپ خود اپنے مذہب کا پیشوا, خود اپنے مذہب کا عالم, سمجھ گیا کہ یہ بات خطرے کی, میرا بیٹا خود باپ کے خیال میں گمراہ ہو سکتا. چنانچہ انہوں نے سلمان فارسی کو انتہائی سخت سزائیں دی, اور اس کے بعد ہاتھ پیروں میں زنجیریں پہنا کر سلمان فارسی کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا. اور سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہر صبح کے وقت تھوڑی سی روٹیاں اور پانی کا ایک چوزا اوپر سے کنویں میں ڈال دیا جاتا, اور میں ان کو کھاتا اور اس قید کے اندر اپنے دن اور رات گزار رہا تھا. یہاں تک کہ ایک دن میں نے گڑگڑا کے خدا سے دعا کی کہ خدا بندہ اس عیسیٰ کا واسطہ جس کا کلمہ میں نے سنا, اور اس محمد کا واسطہ جو آنے والا پیغمبر, تو مجھے اس قید سے نجات دے رہا. سلمان فارسی اس سے قبل جب عیسائی راہبوں کے یہاں تین دن بیٹھ کر واپس آئے تو چلتے چلتے ان سے کہہ گئے کہ میں اپنے اس وطن کو چھوڑنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ اگر میں یہاں پہ رہا تو مجھے یقین ہے کہ میرے گھر والے اور میرے خاندان والے مجھے کبھی آزاد نہیں رہنے دیں گے اور دین بدلنے کی اجازت نہیں دیں گے. سنا کہ جب تمہارے پاس تمہارے جیسے مذہب والے باہر سے کبھی آئیں تو تم مجھے اطلاع دے دینا تاکہ میں ان کے ساتھ چپکے سے یہ شہر چھوڑ کے نکل جاؤں. اب چند دنوں کے بعد سلمان اس قید میں ہیں, اندھے کنویں میں ہیں. صبح ان کے باپ اور ماں ان کو کھانا دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد پلٹ کر کوئی ان کی خبر نہیں رہتا کہ کھانے کا وقت آیا,
ان قافلے والے نے جانور کو دیکھا جو گھوم رہا تھا, اسے پکڑا اور دو لکڑیوں سے دبا کر اسے مار دیا اور اس کا گوشت پکا کر کھانے لگے. سلمان فارسی نے دیکھا مردار جانور بغیر گبھا کے مارا گیا, اس کا گوشت حرام. انہوں نے انکار کر دیا, لیکن یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ یہ حرام جانور ہے میں نہیں کھاؤں. بس اتنا کہا کہ میں عیسائی راہب اور میں گوشت نہیں کھایا کرتا. انہوں نے سنا, ایک مرتبہ سلمان کا سل پر اور کہا کہ تمہیں کھانا پڑے گا, یہ تو ایسا لگتا کہ جیسے تم بے دین ہو گئے. علاقہ وہی علاقہ ہے جہاں آپ اس طرف رہتے ہیں, ایسا لگتا ہے تم بے دین ہو گئے. سلمان نے کہا کہ نہیں, میں راہب, میں نے دنیا کی تمام لذتوں کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اچھا خیر, ہم دیکھتے ہیں, شام کے وقت ہم شراب پیے, اگر اس نے شراب میں ہمارا ساتھ نہیں دیا تو پھر یقین کر دینا پڑے گا کہ ہاں یہ بے دین ہو گیا اور ہم اسے قتل کر دیں گے. آپس میں بات کر لی قافلے والوں نے, شام کا وقت آیا, شراب تیار کر کے لائی گئی, جس طرح آج کل شام کو چائے پی جاتی. شراب لائی گئی, سلمان نے حرام چیز کیسے پیے انکار کر دیا, قافلے کو یقین آ گیا. ایک مرتبہ سلمان فارسی پر سخت دل پڑے اور ایک جہاد سمجھ کر سلمان فارسی کے قتل کی کوشش کرنے لگی. سلمان فارسی کو اتنا مارا, اتنا مارا کہ نیم جان ہو گئے, نیم مردہ ہو گئے. حق کی تلاش میں نجس اور حرام چیز سے بچنے کے لیے اسلام سے قتل سلمان فارسی کا دفتر ہمت دیکھیں. جب یہ حالت ہوئی تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ اس کو مار کر کیا فائدہ ہوگا, اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے کسی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر دے تاکہ اس کے بدلے میں کچھ پیسے ہمیں مل جائے. سنا کہ جس مقام پر یہ لوگ تھے وادی خورا, جس مقام پر یہ قافلہ پہنچا ہوا وہاں پہ ایک یہودی تھا, اس کے آج سلمان فارسی کو فروخت کیا اور پیسے لے کر آگے چل گئے. سلمان فارسی غلام بن گئے. اب اس یہودی نے کچھ عرصے سلمان فارسی کو اپنے پاس رکھا. کچھ دنوں کے بعد اس یہودی کا ایک رشتے دار مدینہ کی سرزمین سے آیا. مدینہ یہودیوں کا بہت بڑا مرکز تھا. وہ آیا, سلمان فارسی کو دیکھا. سلمان فارسی اتنی عمر کے باوجود, اب سلمان فارسی کی عمر تقریباً 225 سال ہو چکی جس وقت یہ بات ہو رہی, اتنی عمر کے باوجود سلمان فارسی نے صحت طاقت اور جسمانی حیات کے اعتبار سے بالکل ایک نوجوان آدمی نظر آتے. اس یہودی نے جو مدینے اپنے رشتے دار کی ملاقات کے لیے یہاں آیا, وہ دیکھا اتنا محنتی غلام میرے رشتے دار کے پاس, اس نے کہا اسے میرے ہاتھ فروخت کر دے, میرے باغات کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. سنا کہ اس یہودی نے اس دوسرے یہودی کے ہاتھ جو مدینے کے قریب رہنے والا تھا سلمان فارسی کو فروخت کر دیا. سلمان فارسی اب مدینے کی سرزمین میں داخل ہوئے. مدینے سے باہر ایک مقام ہے جسے خدا کہا جاتا, جہاں پر مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی. سنا کہ وہاں پہ اس کے خزینوں کے باغات تھے. سلمان فارسی اس یہودی کے یہاں چلے گئے اور اس کے یہاں کام کاج کرنے لگے. ایک دن آیا, سلمان فارسی گھر میں کام کاج کر رہے, اتنے میں دیکھا کہ میرے مالک کا چچا جات بھائی دوڑتا ہوا آ رہا. آنے کے بعد قریب بیٹھا جا کر اپنے مالک اور کہنے لگا کہ خدا لعنت کرے بنی قحیلہ کے اوپر, ان کو کیا ہو گیا, وہ ہماری دوستی کو فراموش کر رہے ہیں. یہ بنی قحیلہ کون لوگ ہیں؟ یہ مدینے کے انصار, وہ لوگ انہوں نے پیغمبر اسلام کی نبوت کو قبول کر کے پیغمبر کو دعوت دی تھی کہ آپ مدینے تشریف لے آئیے, ہم آپ کی عزت احترام اور حفاظت کریں. یہ آیا اور آ کر اپنے ساتھی سے کہنے لگا, جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کسی کو کوئی فلکدار سیاسی خبر ملے تو دوڑتا ہوا جاتا ہے کہ کوئی جاننے والا کوئی سمجھنے والا ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرے سیاست میں. تو وہ بھی ایک مرتبہ وہ اس سلمان کے مالک کا چچا جات بھائی بھی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر بیٹھا, کہنے لگا تم نے سنا بنی قحیلہ پر خدا لعنت کرے, انہوں نے ہماری دوستی اور ہمارے عہد کو فراموش کر دیا. سلمان فارسی اپنے کام میں لگے, کان میں آواز آئی کہ ان کے مالک نے پوچھا کیا بات, تو کہا کہ مکے کے اندر ایک شخص آیا جو اپنے آپ کا رسول کہا کرتا, یہ بنی قحیلہ والے یہ انسان اسے بلا رہے اور اسے اپنا حاکم مان رہے, اس کی حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں. ہمارے معاہدے سے ہم اتنے سال تک ان کے پڑوس میں رہتے ہیں, ہماری دوستی کو فراموش کیے دے رہے ہیں. اب ان دونوں میں بحث ہونے لگی, بات چیت ہونے لگی کہ اس کے کیا نتائج نکلے, لیکن سلمان کے کان میں یہ اطلاع پہنچی. سلمان فوراً اس طرف متوجہ ہو گئے کہ یہ تو وہی پیغمبر لگ رہا ہے جس کی تلاش میں آیا, اس لیے کہ سلمان دیکھ چکے کہ یہ علاقہ ریگستانی علاقہ, یہ جگہ کھجوروں کے باغات سے چھڑی ہوئی, اس راہب کی دونوں پیشین گوئیاں پوری ہو چکی. سلمان سمجھ گئے کہ یہ وہی پیغمبر ہے جن سے میرا مقصد حاصل ہو سکتا ہے.
وہ راہب جو سلمان فارسی کو آخر پیغمبر کی بعثت کی خوشخبری سنا کر انتقال کر گیا, اس کے آخری وقت میں سلمان نے ان سے ایک سوال اور کیا کہ وہ جو پیغمبر آئے گا میں اس کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا تھا تین طریقوں سے پہچانا, وہ صدقہ کبھی نہیں لے گا, ہدیہ کبھی واپس نہیں کرے گا, اور تیسرا یہ کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہو. یہ تین علامتیں بھی اس نے بتائی. اب سلمان فارسی اسی خدا کے اندر اپنے مالک کے باپ میں بیٹھے ہیں اور تمنا یہ کہ کسی طریقے اس پیغمبر کی زیارت ہو جائے, جس کے بارے میں میرے مالک کا چچا جات بھائی کہہ گیا کہ اس کو مدینے والے نے اپنے یہاں بلایا. اور پھر یہ تاریخ کا ایک واقعہ کہ پیغمبر جب ہجرت کر کے آئے تو خدا میں ٹھہر گئے, مدینے نہیں گئے, اور انتظار کرنے لگے کہ امیر المومنین جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد اور خاندان بنو ہاشم کی دوسری عورتیں جو وہاں رہ گئی, امیر المومنین ان کو لے کر آئے تو اس ساتھ یہ سب کے سب مدینے میں داخل. خدا کے اندر یہ لوگ ٹھہر گئے, اور اس وقت سلمان فارسی کو اطلاع ملی کہ وہ نبی جس کو مدینے والے نے بلایا ہے خدا تک آ چکا. سلمان فارسی فوراً اپنے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے کچھ کھجوریں چاہیے. مالک نے کہا کہ لے لو کتنی کھجوریں چاہیے. سلمان فارسی نے وہ کھجوریں لی, ایک سبق میں سینے کے اندر انہیں سجایا اور لے کر چلے پیغمبر اسلام کی خدمت. پہنچے خدمت پیغمبر, بعض روایات کے مطابق جب وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت پیغمبر کے پاس امیر المومنین آ چکے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ جناب حمزہ تھے, مقداد سے, عمار سے, ابو ذر غفاری, یہ سی آتی وہاں پہ موجود. اور ایک روایت یہ کہ سلمان کو نہیں جانا پڑا, خدا نے پیغمبر ٹھہرے ہوئے نماز روزانہ ہوتی ہے اور اس کے بعد پیغمبر خدا کے باغات کی سیر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. ایک دن سلمان فارسی کے باغ نبی تشریف لا, سلمان فارسی نے دیکھا کہ یہ چھ سات آدمی میرے باغ میں آ رہے ہیں اور ان کے سر پر ایک بادل سایہ کرتا ہوا چل رہا ہے. عیسائیت کے علم کی وجہ سے سلمان کو معلوم تھا کہ جس کے سر پہ بادل ہوگا وہ یقیناً خدا کا نبی ہے. سلمان سمجھ گئے کہ ان پانچ چھ کے اندر کوئی خدا کا نبی. سلمان نے بڑی عزت سے ان کو دکھایا اور وہ سبق اپنے مالک سے اجازت لے کے کھجوروں سے بھر کے لائے پیغمبر کے سامنے رکھا. اس وقت جب یہ پیغمبر کے سامنے, ان کو پتا نہیں کہ ان میں پیغمبر کون, ان چھ آدمیوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ صدقہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ سننا تھا کہ پیغمبر اسلام یہ سلمان سے کہا کہ اے سلمان, صدقہ ہم اہل بیت پر, ہم بنو ہاشم پر صدقہ حرام ہے, اس صدقے کو استعمال نہیں کریں. چنانچہ جناب حمزہ امیر المومنین پیغمبر اسلام نے اس صدقے کو نہیں لیا اور باقی تینوں اصحاب رسول نے اس صدقے کی کھجوروں کو کھایا. سلمان نے یہ منظر دیکھا, ایک علامت پوری ہو اور سلمان کا دل کہنے لگا کہ یہی وہ پیغمبر خاتم ہے جس کا کلمہ میں اب تک چلتا آ رہا ہوں. پھر پیغمبر اسلام قبا سے مدینے تشریف لے. سلمان فارسی کے ایمان کے سلسلے میں روایتیں بڑی مختلف, میں وہی روایت بیان کر رہا ہوں جس کو اکثر علماء نے نقل کیا. سلمان فارسی کو پتا چلا کہ پیغمبر مدینہ تشریف لے گئے اس لیے کہ امیر المومنین آ چکے. سلمان فارسی پھر ایک دن موقع نکال گئے, قبا اور مدینہ ملا ہوا تقریباً دو تین مل کا فاصلہ, ایک دن پھر وقت نکال کر اپنے مالک سے کچھ کھجوریں لے کر چلے اور آج پیغمبر کے پاس پہنچے تو جا کر یہ کہا کہ یہ میں آج کے لیے ہدیہ اور تحفہ لے کے آیا ہوں. شریعت میں انتہائی سخت ممانعت ہے کسی کا ہدیہ اور تحفہ لوٹانے. پیغمبر اسلام نے سنا ہدیہ آیا ہے, ایک مرتبہ خود بھی استعمال کیا اور آج پر آج پاس بیٹھنے والے سب کو دیا. اب سلمان کا یقین اور بڑھ گیا کہ یہی پیغمبر. تیسری علامت کی طرح سلمان خاموش, ابھی کچھ نہیں کہہ رہے, واپس آ گئے. ایک دن اور پہنچے مدینے میں تو اس دن مدینے میں کسی صحابی کا انتقال ہو گیا, ان کا جنازہ جا رہا, اصحاب رسول جنازے کو باندھا دے رہے اور پیغمبر اسلام بھی جنازے کے ساتھ ساتھ, ہجوم زیادہ تھا اور لوگوں کے آگے پیچھے ہونے سے پیغمبر اسلام جن کے کاندھے پر چادر تھی وہ چادر بار بار کھل رہی تھی اور نیچے گر رہی تھی. سلمان نے سوچا موقع بہت بہتر, چنانچہ وہ پیغمبر اسلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور جب کبھی پیغمبر کی چادر ان کے شانوں سے پھیرتی سلمان اچک اچک کے دیکھتے کہ شاید مہر نبوت نظر آ جائے. تین چار مرتبہ ایسا ہوا کہ پیغمبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ اے سلمان, میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کیا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کہہ کر اپنی چادر کو اپنے کاندھوں سے اتارا, اپنی قمیض کو کھولا اور اس کے بعد سلمان کو مہر نبوت کی زیارت کرا. سلمان کو یقین ہو گیا کہ بس یہی وہ پیغمبر
ایک مرتبہ کہا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا، پیغمبر اسلام نے سلمان کو کلمہ پڑھایا، سلمان مسلمان ہو کر واپس آ گئے۔ لیکن اب سلمان فارسی کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ سلمان فارسی کا مالک ایک یہودی، اور جب اس کو یہ پتا چلا کہ میرا غلام مسلمان ہو گیا تو اس نے جناب سلمان فارسی پر مظالم کو بڑھا دیا، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کا جب گزر ہوتا وہاں سے تو ایک مرتبہ جنت البقیع کے بالکل پیچھے کے مقام جہاں پہ سلمان فارسی کے یہودی آقا کا باغ تھا، قبا سے لے کر وہاں تک یہ باغات پھیلے ہوئے، پیغمبر اسلام گزرتے اور سلمان فارسی کی حالت کو دیکھتے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک دن کہا کہ اے سلمان، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہارے مالک کے قریب لوں، تم جا کے اپنے مالک سے بات کرو۔ سلمان فارسی اپنے مالک سے بات کرے، اسلام میں ایک طریقہ غلام کی آزادی کا یہ بھی کہ غلام اپنے مالک سے کہے کہ آپ مجھے کس شرط سے آزاد کریں، مالک کہے کہ اتنے اتنے پیسے دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں، تو غلام پھر اتنے پیسے جمع کر کے مالک کو دے دیا کرتا، اس میں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ آ کر غلام کو خریدے، اسے کہتے ہیں مکاتبہ۔ کہا بیٹھنا چلا، جناب سلمان فارسی اپنے آقا کے پاس گئے اور کہا کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، آپ کتنا پیسہ لیں؟ کہا 400 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ چاندی، ایک اوقیہ 2.5 تولے کے برابر ہوتا، یعنی تقریباً 100 تولے چاندی اور 400 درخت کھجور۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کچھ تقاریر میں بیان کر چکا ہوں کہ عربوں کے یہاں ساری کی ساری معیشت اور اسلامی کا دار و مدار دو ہی باتوں پر تھا، اونٹ اور کھجور کے درخت، اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ 400 کھجور کے درخت ایک ایسی قیمت تھی جو عرب کی تاریخ میں کبھی کسی غلام کے لیے نہیں مانگی گئی، اور یہاں سلمان کے آقا کا مقصد یہ ہے کہ اتنی قیمت بتاؤ کہ یہ آزاد ہو ہی نہ سکے۔ سلمان فارسی پیغمبر کے پاس آئے، اللہ کے رسول وہ اتنی قیمت بتا رہا، پیغمبر نے سنا، کہا کہ جس جس کو سلمان سے محبت ہے وہ میرے ساتھ چلے اور سلمان کو آزاد کرانے کے لیے جتنا دے سکتا ہے وہ دے۔ اصحاب رسول پیغمبر اسلام کے ساتھ نکلے۔ یہاں پر پھر دو روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ ہر صحابی نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کھجور کے پودے لا کر پیغمبر اسلام کو دیے، کوئی 20 پودے لے کے آیا، کوئی 30 پودے لے کے آیا، اور یہ بڑی تعداد جمع ہو گئی جنہیں لے کر پیغمبر اسلام اس یہودی کے باغ کے قریب تھا، اور اس کے باغ کے برابر جو کھلا میدان تھا اس میں یہ پودے لگانے لگے۔ اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ مدینے کے اندر سب غریب، کسی کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، چنانچہ یہ سب کے سب جن جن کو پیغمبر اسلام کا پیغام پہنچا وہ سب کے سب خالی ہاتھ پیغمبر کے پاس آ گئے کہ اللہ کے رسول، دل تو بہت چاہتا ہے مگر ہماری کوئی حیثیت نہیں، پیغمبر نے کہا چلو۔ اور اس کے بعد 400 کھجوریں لے کر پیغمبر اسلام سلمان فارسی کے ساتھ ان کے مالک کے باغ میں گئے، اور اس باغ میں جانے کے بعد باغ کے برابر زمین تھی، ایک ایک کھجور کھاتے جاتے تھے امیر المومنین کے ہاتھ سے لے کر، اور گھٹنے کو زمین میں بوتے چلے جاتے، یہاں تک کہ 400 گھٹنیاں زمین میں بوئی گئی، اور ایک لمحے میں ان گھٹنیوں سے پودا آیا، پودے سے درخت آیا، درخت کے اندر کھجوریں پیدا ہوئی اور کھجوریں فوراً پک کر تیار ہو گئی۔ اور اس وقت مالک کو بلا کر کہا گیا کہ لے، یہ تیری خواہش، یہ تیری قیمت، یہ تجھے مل چکی۔ سلمان فارسی کے مالک نے دیکھا، ایک مرتبہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ یہ موجودہ سنا کے بعد روایتوں میں یہ ہے کہ بعد میں اس نے اسلام قبول کر کے یہ پورا باغ سلمان کو ہبا کر دیا، تحفے میں دے دیا، اور مدینے میں یہ باغ اب سے 4-5 سال پہلے تک موجود تھا۔ لیکن پھر حکومت نے یہ دیکھ کر کہ بغیر ان کے اس باغ میں لوگ آ کر بہت ساری بدعتیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں کہ یہاں پیغمبر کے لگائے ہوئے درخت ہیں، ان تمام درختوں کو کٹوا کر جلوا دیا ہے، اور وہ جڑے ہوئے درخت بنے فی الحال ابھی وہاں پہ موجود، اور وہ باغ ختم ہو گیا۔ اب دوسری شرط کو پورا کرنا تھا 100 تولے سونے، پیغمبر اسلام کے پاس سلمان فارسی گئے اللہ کے رسول، یہ دوسری شرط ابھی باقی۔ اس وقت کسی غزوے کے مال غنیمت کے نتیجے میں ایک مرغی کے انڈے کے برابر سونے کا ٹکڑا پیغمبر اسلام کے پاس آیا، پیغمبر اسلام نے سلمان کو دیا اور کہا جاؤ اسے فروخت کر کے اس سے چاندی خریدو، اور چاندی خرید کر کے اپنے مالک کو دے۔ سلمان نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول، یہ اتنا سا سونا اس سے 100 تولے چاندی کیسے ہوگی؟ پیغمبر نے سنا، اس ٹکڑے کو واپس لیا، اپنا لحاظ ذہن اس پر لگایا اور کہا اب جاؤ اور جا کر اسے فروخت کرو، اور دیکھو خدا کس طرح اس نے برکت دیا کرتا۔
سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اس معمولی سے ٹکڑے سے کہ جس میں مجھ کو 2 تولے چاندی بھی خریدنے کی توقع نہیں تھی, اب سے اس کو میں نے ساٹھ ساٹھ کے فروخت کرنا شروع کیا تو 100 تولے چاندی کے پیسے آ گئے, میں نے چاندی خریدی اور اپنے مالک کو دے کر سلمان فارسی نے رہائی حاصل کی اور اب سلمان مدینہ کے اندر تشریف لے آئے اور مدینہ میں آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے سلمان کو اس مقام پہ رکھا جو صفہ کہلاتا ہے. بات بہت لمبی ہو گئی سلمان فارسی کے سفر کی اور سلمان فارسی کے بھی بہت سے حالات باقی جن کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس مختصر کے وقت میں اپنی بات کو کسی طرح مکمل کروں. سلمان فارسی کو پیغمبر نے صفے پہ جگہ دی. مسجد نبوی کی زیارت کرنے والے جانتے ہیں کہ جب پیغمبر نے مسجد نبوی بنائی تھی تو اس کے باہر ایک چھوٹا سا چبوترا بنایا تھا اور اس چبوترے کے اوپر کھجور کے پتے سے ایک سائبان ڈال دیا تھا, اس کا نام رکھا تھا صفہ. صفہ عربی زبان میں چبوترے کو کہتے ہیں اور ماہرین لغت کا یہ کہنا کہ یہی لفظ صفہ تھا جو بعد میں اسپینی زبان سے ہوتا ہوا انگلش میں آیا اور لفظ صفہ میں تبدیل ہو گیا. بہرحال یہ وہی صفہ یہ چبوترا کہ جو پیغمبر اسلام نے بنایا تھا مسجد کے باہر. جن سے یہ بنایا تھا وہ تمام صحابی جن کا کوئی گھر بار نہیں اور وہ اکیلے ہیں, اتنی مدت کے لیے جتنی مدت میں وہ محنت مزدوری کر کے پیسے جمع کریں اتنی مدت تک اس مقام پر آ کر قیام کیا کریں. سلمان فارسی بھی وہاں آ کے ٹھہر گئے اور اس کے بعد ہر منزل پہ ہر مقام پہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے اور بعد وفات پیغمبر اسلام سلمان فارسی ان چند صحابیوں میں سے تھے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کے بعد باقاعدہ پیغمبر کا غم بنایا, ماتم کیا, آنکھوں سے آنسو بہائے اور طویل عرصے تک سلمان کی آنکھیں رونے کی وجہ سے ہر وقت ورم کی حالت سلمان کی آنکھوں پر رہا کرتی. سلمان فارسی پیغمبر اسلام کی زندگی کے اندر کئی مقامات پہ تذکرہ آتا لیکن میں صرف 2 چیزوں کا تذکرہ کر کے اس گفتگو کو خطام کی جانب لاؤں تاکہ بات بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور آج کی اس گفتگو میں بھی موضوع نامکمل نہ رہ جائے. سلمان فارسی ایک طویل عرصے کے بعد یعنی 225 سال کی عمر میں پیغمبر کے پاس پہنچے. اب یہاں آنے کے بعد سلمان فارسی کی چند خصوصیتیں بہت واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں. عام طور پر سلمان فارسی کے بارے میں یہ چیزیں نہیں بیان کی جاتی لیکن سلمان فارسی کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہمارے سامنے آتی کہ اصحاب رسول امیر المومنین کے بعد کتنے سہلاری میں جنگی حکمت عملی اور فوج کا انتظام چلانے میں سلمان فارسی جیسا کوئی شخص نہیں تھا. جنگی امور میں سب سے زیادہ مہارت سلمان فارسی کی تھی. سلمان فارسی اور فوجوں کا نظام شاید یہ 2 چیزیں آپ نے آج تک سنی ہی نہ لیکن سلمان فارسی کو تسلیم کیا گیا کہ اصحاب رسول امیر المومنین کے بعد جنگی حکمت عملی کا جاننے والا سلمان فارسی سے زیادہ کوئی نہیں تھا اور اسی طرح سے علم حساب اقتصادی حکمت عملی کا جاننے والا اصحاب رسول نے امیر المومنین کو اور اماموں کو استثنا کرتے ہوئے سلمان فارسی جیسا کوئی نہیں تھا. اسی لیے تاریخ یہ بتاتی کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی سلمان نے عربوں کو جنگی حکمت عملی میں کچھ نئی چیزیں سکھائی. ایک تو بہت مشہور چیز ہے خندق کہ جب 5 ہجری میں عربوں نے یہ دیکھا کہ اس خطرے کا یعنی اسلام کا کسی طریقے سے سب سے بات نہیں کیا جا سکتا, اسلام سے روکا نہیں جا سکتا, تو طے پایا کہ سارے عرب مل کر اسلام کو ختم کرے. اس وقت پیغمبر اسلام تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور کہا کہ تمام عرب متحد ہو کر مقابلہ کرنے آ رہے ہیں. میں جنگ خندق کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ نہ اتنا وقت ہے نہ اس کی ضرورت. اس کیا کیا جائے؟ اس وقت سلمان فارسی کا وہ مشورہ کہ اللہ کے رسول جب ہم فارس میں تھے ایران میں تھے اور دشمن ہم سے اس طرح سے حملہ کرتا تھا تو ہم اپنے شہر کے چاروں طرف خندق سجوا لیا کرتے. پیغمبر اسلام نے سنا, سلمان کے مشورے پر ساتھ دیا, سلمان کے مشورے کو پسند کیا اور حکم دیا کہ اسی طریقے سے خندق کو بھی جائے. اب مدینہ 2 طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے, تیسری طرف سے کھجور کے اتنے درخت ہیں کہ ان کے بیچ میں سے جانوروں کو لانا اور فوج کو لانا ناممکن تھا. جو ایک طرف کھلی ہوئی تھی پیغمبر نے کہا یہاں پہ خندق کو بھی جائے اور اصحاب رسول کو 10-10 کے گروہ میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کے حوالے کر دیا 200 ساتھیوں کے کہ اتنی اتنی خندق تم کھودو اور 40-40 گز اس خندق کی گہرائی 40 گز مقرر کی گئی. سلمان فارسی جس وقت پیغمبر اسلام نے سلمان فارسی کے اس مشورے کو قبول کیا اس وقت پیغمبر اسلام نے سلمان فارسی کو عبد الرحمن ابن عوف، ابو درداء انصاری اور ابو ذر غفاری کے ساتھ اس جماعت میں مقرر کیا اور کہا تم بھی جا کر خندہ کھودنے میں حصہ لو. سلمان فارسی 250 سال کے قریب عمر ہو چکی لیکن اتنے جفاکش اور اتنے صحت مند اور اتنے طاقتور کہ جتنے اصحاب رسول سب کے دل میں یہ تمنا کہ سلمان ہمارے ساتھ مل کے کام کرے. ہر 10 کی جماعت کا یہ خیال تھا کہ سلمان ہمارے ساتھ مل کے کام کرے اور ہر ایک سلمان کو اپنی جانب بلا رہا ہے. چنانچہ ہر ایک کہہ رہا تھا سلمان ہم میں سے، سلمان ہم میں سے، سلمان ہم میں سے، سلمان کو ہمارے ساتھ آنا چاہیے. اس وقت پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان سننے سے کسی سے نہیں، سلمان ہم اہل بیت میں سے. اور ایک روایت یہ کہ جب پیغمبر اسلام نے سلمان کے مشورے کو قبول کیا اور کہا کہ یہ سب سے بہتر مشورہ ہے جو مجھے آج تک دیا گیا، اس وقت سلمان کی اتنی فضیلت کو دیکھ کر مہاجرین اور انصار، مہاجر کون لوگ ہیں؟ وہ مسلمان جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے. انصار کون لوگ ہیں؟ وہ مسلمان جو شروع سے مدینے میں رہتے. دونوں یہ کہنے لگے کہ سلمان ہم سے تعلق رکھتے ہیں. مہاجرین کہنے لگے کہ کیا ہوا اگر سلمان ہمارے ساتھ مکے سے نہیں آئے لیکن آئے تو کسی اور مقام سے ہجرت کر کے، یہ بھی مہاجرین میں شامل. انصار کہنے لگے کہ نہیں، سلمان مدینے کے رہنے والے ہیں، اسلام انہوں نے جب قبول کیا تو یہ مدینے کے باشندے ہو چکے، یہ ہم میں سے. جو مہاجرین کہہ رہے تھے سلمان و منا، انصار کہہ رہے تھے سلمان و منا. پیغمبر نے کہا تم دونوں میں سے سلمان نہیں، اب سلمان و منا اہل بیت، سلمان کا ہم اہل بیت رسالت سے تعلق. اور اسی مقام پر وہ موجودہ پیش آیا کہ جو تاریخ اسلام میں بعد کی تمام فتوحات کا پیش خیما بنا کہ جب سلمان فارسی خندق کھود رہے 40 گز گہری خندق کو کھودنا تو بیچ میں چٹان آ گئی، ایک بہت بڑا پتھر آ گیا اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہ سنگ مرمر کا پتھر. اب جب اتنی بڑی چٹان آ گئی تو اسے کھودنا مشکل ہو گیا. جو اس وقت ان کے پاس اوزار تھے مسلمانوں کے پاس، اس سے یہ چٹان نہیں کھود پائی. تو سلمان کے ساتھیوں نے کہا اس کو توڑ کر اس کے آس پاس ہم خندق کو کھود لیتے ہیں. سلمان نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے 40 گز خندق کھودنے کا حکم دیا، جب تک کہ وہ ہمیں حکم نہ دے اس وقت تک ہمیں اس خندق کو اتنا گہرا کھودنا. لوگوں نے کہا سلمان کو کیسے کھودے، یہ تو پتھر ٹوٹتا ہی نہیں. کہا پیغمبر اسلام سے چل کے پوچھو. پیغمبر کے قریب آئے اور کہا اللہ کے رسول ایک پتھر بیچ میں آ گیا جو کسی طرح نہیں ٹوٹ رہا. پیغمبر نے کہا میں چلتا ہوں. آئے پردہ میں اترے، کدال کو اٹھایا اور وہ کدال جو 10 آدمی ایک ساتھ چلا رہے تو پتھر پر ذرا سا خراش نہیں پڑ رہا تھا. پیغمبر نے ایک مرتبہ کدال چلائی، پتھر میں سے ایک روشنی نکلی، ایک نور نکلا، چاروں طرف پھیل گیا. پیغمبر کی زبان سے خدا کا شکر نکلا. دوبارہ پیغمبر نے کدال چلائی، پھر ایک نور نکلا، چاروں طرف پھیل گیا. پیغمبر کی زبان سے شکر خدا کا جملہ نکلا. تیسری مرتبہ پیغمبر نے کدال چلائی، پھر ایک نور نکلا، پتھر ٹوٹ گیا، خندق کھودنے کا سامان ہو گیا. پیغمبر نے پھر شکرن للہ کہا. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آج عجیب بات ہم نے دیکھی، 3 مرتبہ اس سے نور نکلا، 3 مرتبہ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا، اس کی وجہ کیا؟ تو جواب دیا جب پہلی مرتبہ میں نے اس پتھر کے اوپر کدال چلائی اور اس سے نور نکلا تھا تو اس نور کے اندر خدا نے مجھے مغرب کی حکومت، روم کی حکومت دکھائی تھی اور یہ بشارت دی تھی کہ اس پر میرے ماننے والوں کا قبضہ ہو جائے گا. دوسری مرتبہ میں نے کدال چلائی، اس سے نور نکلا اور اس کے اندر مجھے ایران کی حکومت، کسرا کا محل اور شاہی خزانہ دکھائی دیا اور خدا نے مجھے بشارت دی کہ ایران پر میرا قبضہ ہو جائے گا. جب تیسری مرتبہ میں نے کدال چلائی، اس کے نور میں میں نے مشرق کی حکومتوں کو دیکھا اور مجھے بشارت ملی کہ مشرق کے اندر میری حکومت، میرے ماننے والوں کی حکومت قائم ہو جائے گی. یہ غزوہ خندق تھا جس میں امام زمانہ کی حکومت کی پیشین گوئی ہمارے سامنے آئی. اس لیے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس روایت کا یہی مقصد ہے کہ مغرب و مشرق اور وسط دنیا یہ تینوں حصے پیغمبر کے ماننے والوں کے قبضے میں آ جائیں گے اور ایسا صرف ظہور امام کے بعد ہوگا. ظہور امام کے سلسلے میں بھی جناب سلمان فارسی سے ایک روایت مروی، لیکن وہ انشاءاللہ گفتگو کی اگلی منزل میں. سلمان فارسی ایک اس مقام سے نظر آتے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ سلمان فارسی کی جنگی حکمت عملی سپہ سالاری، اس کا تذکرہ بالکل نہیں ہوتا، لیکن ایک یہ منزل تھی کہ جب خندق تیار ہو گئی
اور لشکر مکے کا آیا, انہوں نے یہ بندے دیکھا, ایک مرتبہ کہا کہ یہ ضرور اسی پارس والے نے ان کو سکھایا ہے, ورنہ عربوں میں تو آج کا خندق کا رواج نہیں تھا. 22 دن کی جنگ کے بعد جنگ خندق ختم ہو گئی. اس کے بعد غزوہ خیبر میں سلمان فارسی گئے. خیبر کی لڑائی کے بعد جو یہودیوں سے صلح نامہ ہوا, اس میں سلمان فارسی کے دستخط کے گواہ کے طور پہ, اور ہر غزوے میں سلمان فارسی ساتھ ساتھ تھے. یہاں تک کہ وہ منزل آئی جب مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح ہونے کے بعد پیغمبر نے طائف پہ حملہ کیا. یہ طائف وہ شہر جس میں پیغمبر نے ہجرت سے پہلے جب تبلیغ کی تو طائف کے لوگوں نے اپنے بچوں کو پیغمبر کے پیچھے لگایا تھا, اور اتنے پتھر پیغمبر پر مارے گئے تھے کہ سر سے پیر تک پیغمبر خون میں نہا گئے تھے اور جوتیاں خون سے بھر گئیں. مکے کی فتح کے بعد اب طائف پر حملہ کیا گیا. طائف کے شہر کے چاروں طرف ایک چہار دیواری تھی. مسلمان فوج وہاں پہنچی تو گھبرا گئی, پریشان ہو گئی کس طریقے سے اس چہار دیواری کو عبور کیا جائے. عربوں کے پاس اس وقت تیر, تلوار, نیزا اور خنجر, یہ صرف چار ہتھیار تھے, اور ان چار ہتھیاروں سے وہ اس دیوار کو نہیں توڑ سکتے تھے. اس وقت پھر ایک مرتبہ سلمان فارسی سامنے آئے, اور پہلی مرتبہ عرب نے منجنیس جو آج کی ٹوپ کی ابتدائی شکل جس کے اندر پتھر کو رکھ کر اسے پھینکا جاتا اور پتھر جہاں جاتا ہے وہ دیواریں توڑ دیتا, تو سلمان فارسی نے منجنیس, پہلی منجنیس یعنی مسلمانوں میں پہلی ٹوپ سلمان فارسی نے بنائی, اور کہا اللہ کے رسول جب ہم ایران والے کسی ایسے مقام پر جاتے تھے جہاں ہمارا دشمن چہار دیواری میں بیٹھ جاتا تھا تو ہم منجنیس میں پتھر رکھ کر اس کی چہار دیواری کو توڑا کرتے تھے. پیغمبر کے حکم سے سلمان فارسی نے منجنیس تیار کی, اور اس کے نتیجے میں طائف شہر کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہوا. یہ سلمان فارسی کی اہمیت کہ بعد پیغمبر حکومت کے وقت سے سلمان نے کھلم کھلا مخالفت کا اظہار کیا. یہاں تک کہ جب ایک نمائندہ سلمان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے سلمان, علی نے بیعت نہیں کی, بنو ہاشم نے بیعت نہیں کی, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں سب سے برتر سمجھتے ہیں رسول کی قرابت داری کی وجہ سے, مگر تم بیعت کیوں نہیں کر رہے, تم تو بنو ہاشم جیسے نہیں. تو جواب دیا, آنا شیعہ تو بہن, میں علی کا شیعہ ہوں اور ہر چیز میں علی کی پیروی کروں گا. جو علی سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا, اور جو علی سے دوری اختیار کرے گا میں اس سے دوری اختیار کروں گا. الگ اعلان سلمان فارسی نے اعلان بغاوت کیا, لیکن اس کے باوجود یہ سلمان فارسی کی اہمیت تھی مسلمانوں کی نگاہ, کہ جب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا تو سلمان فارسی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا. سلمان فارسی نے امیر المومنین سے پوچھا, مولا نے کہا اس سوچے کو قبول کر دو. چنانچہ سلمان فارسی اس لشکر کے سپہ سالار بنا کر بھیجے گئے جس نے ایران کو فتح کیا تھا اور ساسانی سلطنت کا خاتمہ کیا تھا. اس کے بھی کئی واقعات ہیں کہ کس طرح سلمان نے ہر مشکل میں مسلمانوں کی مدد کی اور ایسی سپہ سالاری کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں ایسا کوئی سپہ سالار نہیں دکھا سکی. یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ سلمان فارسی کی زندگی کے اس پہلے کو بالکل دبا دیا گیا, اور تصور یہ کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی گھر کے گوشے میں عبادت کیا کرتا تھا, اس کا نام سلمان تھا. سلمان آخری عمر تک تلوار چلاتے رہے. ایران کو سلمان نے فتح کیا. ایران فتح ہونے کے بعد ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا, وہ یہ کہ ایران کی حکومت ایک بہت بڑی حکومت, اس کا خزانہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تھا. اب جب وہ پیسے آئے تو اس مال غنیمت کو تقسیم کرنا یہ مشکل ہو گیا تھا. عربوں میں کوئی اتنا بڑا علم حساب اس وقت نہیں تھا کہ اس دولت کو تقسیم کرے. چنانچہ خلافت وقت نے سلمان سے درخواست کی کہ آپ ہی اس چودے کو سنبھالے اور اس مال غنیمت کو تمام مسلمانوں سے آپ تقسیم کریں. مولا کے حکم سے سلمان فارسی نے اس عہدے کو بھی قبول کر لیا تھا. تو سلمان فارسی کی زندگی کے یہ پہلو جو ہم سے بالکل پوشیدہ رکھے جاتے ہیں, لیکن جگہ جگہ سلمان فارسی کی زندگی کا یہ پہلو ہمارے سامنے آتا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سلمان کی زندگی کا وہ پہلو کہ سلمان فارسی ہر مقام کے اوپر حقیقت کو بیان کر رہے ہیں, اہل بیت کی عظمت کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. اسی لیے سلمان فارسی پر پیغمبر اسلام کو اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ کہ راتوں کو بٹھاتے تھے پیغمبر سلمان کو اپنے پاس, اور بٹھانے کے بعد اکیلے تنہائی میں سلمان کو کچھ علوم دیے جاتے. وہ علوم کون سے تھے یہ تو تاریخ نہیں بتاتی, لیکن ہاں ایک واقعہ اس میں بھی ملتا کہ جب یہ لوگ جا رہے تھے بسا کرنے کے لیے ایران, تو ایران کی طرف جاتے تھے راستے میں کربلا کا میدان آیا, سلمان فارسی رک کر اور کہا یہ وہی میدان ہے جس کے اندر ہمارے بھائی جہاد کریں گے اور یہاں پہ اولین و آخرین کا سردار اور اولین و آخرین کی بہترین مخلوق شہید کیا جائے گا. میدان کربلا میں سلمان فارسی, اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے سلمان فارسی نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر امام کی شہادت کی پیشین گوئی کی. زہیر خیم کربلا کے شہیدوں میں شہید ہے. جب امام مکے سے کوفے کی جانب جا رہے تھے امام حسین, تو اس وقت زہیر خیم بھی عراق کی جانب جا رہے تھے, لیکن وہ امام کے لشکر میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ حکومت سے ڈرتے. ایک منزل سے امام کا لشکر اپنی جگہ اترا تھا, زہیر خیم کا لشکر اپنی جگہ اترا ہوا. امام حسین کا قاصد آیا, کہا زہیر تمہیں امام بلا رہے ہیں. اب زہیر کے پاس بچنے کی کوئی جگہ نہ رہی تھی, اس میں امام آ گیا. امام حسین کے پاس آئے, امام حسین سے بات چیت ہوئی, وہ ایک بالکل الگ موضوع. اور اس کے بعد زہیر امام کا ساتھ دینے کے لیے لشکر میں شامل ہوئے, اپنے قافلے میں آئے, بیوی کو طلاق دی, ان سے جدائی اختیار کی اور امام کے لشکر میں شامل ہو گئے. اب تاریخ یہ بتاتی کہ جب کربلا کے جہاد کا آغاز ہوا تو اس وقت زہیر انتہائی خوشی کے ساتھ جہاد میں حصہ لے رہے. کسی نے پوچھا زہیر بڑے خوش, کیا بات؟ کہا کہ ہاں مجھے سلمان فارسی کا جملہ یاد آ گیا, جب ایران کی فتح کے لیے ہم جا رہے تو اس وقت میں اس لشکر میں تھا جس کے سپہ سالار سلمان فارسی. جب ہم نے ایرانیوں کو شکست دی اور شکست دے کر اس حکومت کا خاتمہ کر کے, اس حکومت کا جس حکومت نے پیغمبر اسلام کی شدید توہین کی, جب پیغمبر نے ایران کے حاکم کے نام خط لکھا کہ میں دین لے کے آیا ہوں اسے قبول کرو, یہ مصر کے حاکم کو بھی لکھا, روم کے حاکم کو بھی لکھا, ایران کے حاکم کو بھی لکھا, حبشہ کے حاکم کو بھی لکھا, کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا, لیکن ایران کا حاکم خسرو پرویز وہ بدترین شخص تھا جس نے پیغمبر کے اس فرمان کو پھاڑ کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور پیغمبر نے کہا تھا کہ اس کی حکومت بھی اسی طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہوگی. تو جب مسلمانوں نے اس حکومت پر قبضہ کر لیا تھا تو بہت خوش تھے کہ ہاں آج ہم نے ایک طریقے سے اس توہین پر بھی بدلہ لے لیا جو ہمارے رسول کے ساتھ اس حکومت نے روا رکھی. چنانچہ زہیر کہہ رہے تھے کہ میں اس دن بہت خوش تھا, سلمان نے مجھے دیکھا, کہا بہت خوش ہو؟ کہا کہ ہاں آج میں نے اتنے بڑے جہاد میں کامیابی حاصل کی. تو زہیر کہتے ہیں اس وقت سلمان نے مجھ سے کہا کہ تم کس سے زیادہ اس دن خوش ہوگے جس دن تم رسول کے نوازے کے قیادت میں کربلا کے میدان میں جہاد کر رہے ہوگے, اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ سلمان کی بات پوری ہو رہی. تو سلمان کو پیغمبر نے ایک ایسا علم عطا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے سلمان کا سلسلہ براہ راست نہ صحیح تو بالواسطہ طور پر وحی الٰہی سے مل گیا تھا. راتوں کی تاریکی میں پیغمبر سلمان کو لے کے بیٹھا کرتے تھے اور اتنی بات چیت کیا کرتے تھے کہ ام المومنین جناب عائشہ کی روایت ہے کہ ہم لوگ یعنی تمام ازواج رسول ہم لوگوں کو سلمان سے انتہائی حسد ہو جایا کرتا تھا, اور ہم ڈرتے تھے کہ یہ ہماری باری کی رات, پیغمبر ہر رات کو ایک روزہ کے یہاں جایا کرتے, ہم ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری باری کی پوری رات سلمان کے ساتھ بات چیت میں گزر جائے اور اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آ بھی نہ سکے, اور ایسی کتنی ہی راتیں گزر بھی گئیں. اتنا اعتماد تھا پیغمبر اسلام کو سلمان فارسی کے اوپر, اور سلمان فارسی پیغمبر اسلام کی ایک اور قسمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو تاریخوں میں موجود ہے لیکن ہم کو اور آپ کو نہیں بتائی جاتی, اور وہ یہ ہے مترجم کی خدمت. پیغمبر اسلام تمام کائنات کے علوم سے واقف, تمام دنیا کی ہر ملت و مذہب کی زبان کو جانتے ہیں, لیکن پیغمبر نے اپنے اس علم کا اظہار نہیں کیا. چنانچہ جب ایک مرتبہ ایران سے ایک وقت آیا پیغمبر اسلام کے پاس تاکہ دیکھے تو ذریعے پیغمبر ہے کون جو اس قسم کی بات کر رہا, جب پیغمبر اسلام کے پاس آیا تو اس وقت وہ فارسی بولنے والے, پیغمبر کی یہاں کی زبان عربی. چنانچہ تاریخوں میں ہے کہ سلمان فارسی اس دن بیچ میں بیٹھے تھے اور وہ ایرانی وقت فارسی میں پیغمبر سے سوال کرتے, سلمان فارسی اس کا ترجمہ کرتے, پیغمبر جواب دیتے, سلمان فارسی اس کا ترجمہ کر کے اس وقت کو سنایا کرتے. تو مترجم کی خدمت بھی پیغمبر اسلام کی سلمان نے انجام دی, اور یہ خدمت سوائے سلمان کی اور کسی صحابی کے نصیب میں نہیں آئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا کہ قرآن کریم کا فارسی ترجمہ سب سے پہلے سلمان فارسی نے کیا. اب سلمان فارسی کی زندگی کے حالات اور واقعات, میں تو ابتدائی حالات میں اتنا وقت نکل گیا کہ میں تفصیل میں نہ جا سکا, ہر ہر بندے کے سلمان فارسی کی زندگی کے ایسے واقعات اور ایسے حالات کہ انسان حیران رہ جاتا کہ سلمان فارسی نے کس طریقے سے ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا. سلمان فارسی کی ایک طرف سادگی دیکھیں تو اتنی سادگی کہ سلمان فارسی کا کل اثاثہ, جب سلمان فارسی نے ایران کو فتح کر لیا تو اس وقت حکومت وقت نے سلمان کو وہاں کا گورنر بنایا بدائن کا. سلمان نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا, حکومت نے زور دیا کہ آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا پڑے, آپ کے علاوہ کوئی وہاں کے حالات کو نہیں سنبھال سکتا. مولا نے کہا سلمان اس عہدے کو قبول کر دو. سلمان نے اس عہدے کو قبول کیا اور مدینے سے چلے گورنر بننے سے. کیا سامان لے کے چلے؟ ایک کرتا ہے سلمان کے جسم پر جو ہمیشہ پہنا کرتے ہیں, اور ایک سواری کا جانور, ایک گدھا جس پر دین تک نہیں ہوتی, اور اس کے ساتھ ایک قرآن ہے, ایک تلوار ہے, ایک عصا ہے, ایک لوٹا. یہ چار چیزیں ہیں سلمان کے پاس, اور پر اس کے علاوہ سلمان کے پاس کچھ نہیں. یہ چار چیزیں لے کر سلمان فارسی گورنر بننے کے لیے مدینے سے مدائن میں پہنچے, اور وہاں جانے کے بعد اب سلمان نے اپنے انہیں چار چیزوں سے ایک مرتبہ مدائن میں سیلاب آ گیا, دریائے دجلہ کا پانی جو تھا بہنے لگا اور شہر کے اندر داخل ہو گئے. لوگ گھبرائے, پریشان ہوئے, سامان سمیٹو, پیسے جمع کرو, کیا کرو کیا نہ کرو, لوگ گھبرا رہے ہیں. سلمان کے کمرے میں پانی داخل ہوا, سلمان نے یہ چاروں چیزیں سمیٹی, بھیڑ کی وہ کھاد جس سے سوتے تھے اس میں ڈالی, باغی گدی کمر پہ رکھی اور پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. دیکھا کہ مجھ سے پہلے جن کے گھروں میں پانی آ چکا, اور جو اس سے پہلے آ کے کہہ رہے تھے کہ اے حاکم وقت یہاں سے نکلیے پانی آ رہا, وہ اب تک اپنے گھروں کا ساز و سامان اکٹھا کر رہے ہیں اور ایک چیز کو جمع کرتے ہیں, پانی بہا کر لے جاتا ہے, دوسری چیز کو اس کے پیچھے جاتے ہیں, پہلی چیز نکل جاتی. سلمان نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا کہ اے شہر والوں, قیامت کے دن بھی بس ایسا ہی ہوگا, جس کے پاس اتنا کم ساز و سامان ہو جس طریقے سے میرے پاس تھا, ذرا مصیبت آئی اور میں اس سے بچ گیا, قیامت کے دن بھی جس کی زندگی دنیا کے اندر جس نے دنیاوی چیزوں سے کم تعلق رکھا ہوگا وہ اتنی ہی آسانی سے نکل جائے گا جیسے میں نکل گیا تھا, اور جس کا دنیا سے زیادہ تعلق ہوگا وہ اسی پریشانی میں گرفتار رہے گا جس میں تم سب گرفتار ہو, کہ ایک کو پکڑوں تو دوسری چھوٹ رہی, دوسرے کو پکڑوں تو تیسری چھوٹ رہی. تو سلمان فارسی کی زندگی کس طرح کی, ایک طرف اتنی سادہ زندگی کہ سلمان نے تمام زندگی کبھی مکان نہیں بنایا, یہ کبھی بات تاریخ بتاتی ہے, تمام زندگی کبھی مکان نہیں بنایا, صرف ایک مرتبہ ایک جھوپڑی سلمان کے لیے حذیفہ الیمانی نے بنائی. حذیفہ الیمانی خود ایک انتہائی جلیل القدر صحابی, صرف ایک مرتبہ ایک جھوپڑی بنائی تھی, وہ بھی کس طرح, سلمان فارسی کے پاس پہنچی, کہا میں آج کے لیے مکان بنانا چاہتا ہوں. سلمان نے کہا مجھے مکان سے کیا تعلق ہے, میں جہاں بیٹھتا ہوں وہی میرا مکان بن جاتا ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں. حذیفہ نے کہا کہ نہیں, میرے حق کی قسم میں آپ کو مکان بنا کر دوں گا, آپ کو لینا پڑے گا. سلمان نے پوچھا کیسا مکان بناؤ گے, اب ایک دوست کے لیے مکان بنا رہا, لیکن حذیفہ الیمانی سلمان کو جانتے, کہا کہ میں ایسی جھوپڑی آپ کے لیے بنا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو تو اس کا سر چھت سے ٹکرانے لگے, اور اگر کوئی شخص لیٹے تو اس کی ٹانگیں دیوار سے ٹکرانے لگے. سلمان نے کہا یہ میرے لیے سب سے مناسب مکان اور ایسا ہدیہ ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. وہ جھوپڑی حذیفہ الیمانی نے بنائی, کچھ سال سلمان نے گزارے, پھر آندھی آئی مدینے میں, وہ جھوپڑی بھی اڑ گئی اور سلمان پھر بغیر مکان کے ہو گئے. لیکن اس کے باوجود کسی مقام پر سلمان فارسی کی زبان سے خدا کا شکوہ اور شکایت نہیں نکلی, بلکہ ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے سلمان فارسی کی قناعت کے اور خدا کے اوپر توکل کے آتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا کہ سلمان فارسی نے کس انداز سے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری. لیکن ہاں, یہ سلمان فارسی کی سیرت, ایک طرف اتنی سادہ سیرت جس طریقے سے آپ نے دیکھا, مکان نہیں بنایا, تمام زندگی صرف ایک کرتا پہنا, وہ عربی کرتا جو اوپر سے لے کر نیچے تک ہوتا, وہ بھی گھٹنوں تک ہوا کرتا, اس کے نیچے کوئی لباس نہیں, تمام زندگی صرف ایک کرتا, ایک لوٹا اور ایک تلوار پر زندگی گزاری, کوئی مکان نہیں بنایا. لیکن بیوی بچوں کے لیے سلمان فارسی کی تعریف, بلکہ یہ چھٹے امام سے جب لوگوں نے آ کر اعتراض کیا تھا, مولا پیغمبر کے صحابی تو بڑی غربت میں رہا کرتے اور آپ اتنی عیش و آرام سے زندگی گزار رہے, تو پیغمبر نے سلمان کی مثال دی تھی کہ یاد کرو سلمان کا واقعہ, کہ سلمان نے کبھی جب بھی ان کے پاس پیسہ آئے بیوی بچوں کے کھانے پینے میں پیسے کی کمی نہیں تھی، بلکہ 5000 درہم سلمان کا وظیفہ بیت المال سے مقرر تھا. جب سلمان کو وظیفہ ملتا تو فوراً سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ سال بھر کا اپنے بیوی بچوں کا غلہ خرید کے رکھ دیا کرتے تھے اور باقی رائے خدا میں خیرات کر دیا کرتے تھے. ان سے بالکل ہٹ کر کہ اگر غربت میں زندگی سادہ زندگی گزارنا ہے تو انسان اپنے نفس کے ساتھ سادگی اختیار کرے. خاندانوں کو ان کا حق دینا، سلمان کی بیوی اور بچوں کو تمام زندگی ایک پیسے کی دقت اور پریشانی نہیں، اور خود سلمان نے تمام زندگی سادگی کے ساتھ گزار دی، یہاں تک کہ سلمان کا آخری وقت آ گیا. بڑی باتیں رہ گئی، بڑے واقعات رہ گئے، سلمان کی ساری مشہور ترین روایتیں اور احادیث بیان ہونے سے رہ گئیں، لیکن کیا کروں، وقت اتنا گزر گیا کہ نہ کسی مسائل کا وقت ہے نہ اس تفصیل میں جانے کا وقت ہے. بہرحال سلمان فارسی کا آخری وقت آ گیا، مدائن میں سلمان فارسی، اور اس وقت انتقال سے کچھ پہلے سلمان نے ایک اور خدمت مسلمانوں کی انجام دی. ذرا دیکھیں سلمان کن کن شعبوں کے ماہر تھے کہ آج تک ہم کو بتایا ہی نہیں گیا. جب مسلمان فوج نے عراق، ایران، شام، مصر فتح کر لیا تو جگہ جگہ چھاونیاں بنا، جب انہوں نے فتح کیا ایران کو تو اس وقت انہوں نے ایران کا جو دارالخلافہ تھا وہاں سے چھاونی بنائی فوج رہنے لگی. سارے فوجی بیمار پڑ گئے، خلیفہ وقت گھبرا گیا، کہا یہ کیا بات، سپہ سالار نے لکھا یہاں کی آب و ہوا موافق نہیں آ رہی، کسی ایسے علاقے میں آپ چھاونی بنائیے جس کی آب و ہوا عرب سے ملتی جلتی. اب حکومت وقت کی نگاہ کس پر پڑی، یہ کون سا معاملہ ہے، جغرافیہ کا مسئلہ، ماحولیات کا مسئلہ کہ کون سا علاقہ صحیح رہے گا، کس پر نگاہ پڑی، امیر المومنین کے دو اثرات پر. حذیفۃ الیمانی سلمان فارسی کو خط لکھا گیا کہ آپ ایک احسان اور کر دیجئے، اور وہ یہ کہ تمام جو ایرانی حکومت اس میں آپ دوڑ دھوپ کر کے دیکھیے کہ سب سے بہتر علاقہ کون سا ہے جہاں عرب فوج رہ سکے. سلمان فارسی دریائے فرات کے مغرب سے چل رہے ہیں ڈھونڈتے، حذیفۃ الیمانی دریائے فرات کے مشرق سے چل رہے ہیں، مغرب اور مشرق سے دونوں چل رہے ہیں، اور دونوں چلتے چلتے جب کوفے کے مقام پر پہنچے دونوں کی ملاقات ہوئی، اور وہ علاقہ دونوں کو پسند آ گیا. وہاں کچھ جھاڑیاں تھی اور 10-15 جھوپڑیوں پر مشتمل ایک گاؤں تھا. سلمان نے خط لکھا کہ یہ سب سے بہتر مقام ہے، چھاونی کریے. چنانچہ کوفے کا شہر بنایا گیا سلمان فارسی کے مشورے پر، اور یہ سلمان فارسی کا وہ مشورہ تھا جسے بعد میں امامت نے اس طرح قبول کیا کہ میرے مولا اپنا دارالخلافہ وہاں پہ لے کے آ گئے. سلمان فارسی کی زندگی کے مختلف پہلو دیکھے، ان پر میں نے بحث کی ہی نہیں اس لیے کہ وہ تو پیغمبر کی حدیث ہے، اپنے صحابیوں کو دیکھ کر کہ علم میں تم میں سلمان سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سلمان کی زندگی تھی. کوفے کی اس مہم کے بعد سلمان مدائن میں آ گئے، دوسری خلافت ختم ہو گئی، تیسری خلافت ختم ہوئی، 36 تیسری تھی. سلمان کا آخری وقت قریب آ گیا. اسبق ابن نباتہ سے کہا مجھے قبرستان لے جاؤ. اسبق ابن نباتہ جو اس وقت مدائن میں آئے ہوئے تھے مولا کے صحابی، یہ سلمان فارسی کو لے کے قبرستان میں آئے مدائن کے. سلمان وہاں بیٹھے اور ایک قبر کے مردے سے سلمان نے گفتگو کی جو مرزا حسین نوری نے نفس الرحمان نامی کتاب میں لکھی ہے کہ موت کی تمام کیفیتیں اس مردے نے بتائی تھیں. سلمان نے سنا، سننے کے بعد ایک مرتبہ اسبق سے کہا میرا آخری وقت قریب آ رہا، کل میں شہادتین پڑھ کے اس تختے پر لیٹ گئے جس پر ان کو لایا گیا تھا. اسبق نے گھبرا کے پوچھا ہم غسل و کفن اور دفن آپ کو کس وقت دے؟ کہا تم نہ دینا بلکہ جو مجھے غسل و کفن دینے والا وہ آنے والا ہے. پوچھا کون آئے گا؟ کہا وہی جس نے رسول کو غسل و کفن دیا. یہ کہہ کہ سلمان کی آنکھیں بند، اور ادھر لوگوں نے ایک آواز سنی گھوڑے کے ہنہنانے کی، مڑ کے دیکھا تو ایک ابلا گھوڑے پر سوار ایک نقاب پوش چلا آ رہا، اور وہ قریب آیا. آنے کے بعد جب نقاب اٹھائے اسبق نے پہچانا یہ تو میرا مولا. ایک مرتبہ مولا کائنات آگے بڑھے، سلمان کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، سلمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. سلمان اٹھ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، مر چکے ہیں، انتقال ہو چکا. میرے مولا نے کہا سلمان اپنی موت سے واپس پلٹ جاؤ. وہ اذا لقیت یا ابا عبد اللہ اذا لقیت برسول اللہ، کہ جب تمہاری ملاقات اللہ کے رسول سے ہو تو ان کو سب کچھ بتاؤ کہ ماں مرزا سے اخی کا من قومی، کہ تمہاری قوم نے ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اس کے بعد امیر المومنین نے غسل دیا، کفن پہنایا، سلمان کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد جب واپس پلٹے تو اسبق کہتے ہیں میں آگے بڑھا، مولا آپ کے پیچھے دو اور آدمیوں کو میں نے دیکھا تھا جو نماز پڑھ رہے تھے، یہ دو آدمی کون تھے؟ کہا ان میں سے ایک تو میرے بڑے بھائی جعفر سیار تھے، جو جنت سے سلمان کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور دوسرے اللہ کے پیغمبر حضرت خضر تھے جو حکم خدا سے سلمان کی نماز جنازہ پڑھنے آئے تھے. ہر ایک کے پیچھے ستر